الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام دنیا میں کوئی بھی جب ملک بنتا ہے اس کے قوانین بنائے جاتے ہیں اس کا ایک اپنا لائن آرڈر ہوتا ہے انسان ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی جرم کر سکتا ہے خطا کر سکتا ہے وہ تہذیب یافتہ ملک ہو یا پسماندہ قریا ہو ذرا سا جذبات میں آئے گا غصے میں آئے گا اس سے غلطی ہو جائے گی ایک ہے قتل چوری ڈکیتی بدماشی عصمت دری یہ تو انسان جذبات سے بے قابو ہو کر شہوات میں دب کر یہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور ایک ہے کسی ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے ساتھ بے وفائی غداری ہم ہندوستان میں ہیں ہندوستان کے پرچم کو آگ لگانا اس پر پیشاب کرنا اور اس جھنڈے کو ڈاؤن کرنا پیروں تلے رونگنا دیکھنے میں چھوٹی خطا ہے لیکن ملک کے ساتھ غداری ہے ایک انسان 100 قتل کرے 100 زنا کرے اسے لائر ملیں گے وکیل ملیں گے اسے فنڈ ملے گا, اسے جیل میں فیسلٹی سہولتیں ملیں گی. لیکن ایک انسان کسی ملک میں کرنسی کو ڈپلیکیٹ بنائے, ویزا جعلی بنائے, پاسپورٹ جعلی بنائے, نوٹ جعلی بنائے, یہ سب سے بڑی اس ملک کی بے وفائی اور غداری ہے. ہم اگر ملک اسلام کے باشندے ہیں تو ہمارے ہم سے بھی دو قسم کی خطائیں سرزد ہوتی ہیں. ایک جذبات میں آ کر, غصے میں آ کر, شہوات میں آ کر نماز کو چھوڑ دیا, داڑھی کو منڈا لیا, تلاوت کو ترک کر دیا, مسجد کی نماز با جماعت ترک کر کر گھر میں پڑھ لیا, کاروبار ذرا اونچ نیچ سے کام لے لیا, ساری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں. حدیث قدسی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے بندے, تو ریت کے ذرات کے برابر میرے پاس گناہ لے کر آ, سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر آ, میرے گناہوں کے مقابلے میں میری رحمت زیادہ ہے, مایوس نہ ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیوں مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے؟ ایک صاحب آئے آقا کے پاس, فرمایا کہ آقا, بڑا سخت گناہ کیا ہے میں نے. کہا کہ زمین سے بڑا؟ فرمایا کہ ہاں زمین سے بڑا. آسمانوں سے؟ کہا آسمانوں سے. کہا اللہ کی زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوقات ہے اس سے بڑا؟ کہا اس سے بڑا. آقا نے کہا کہ تیرا اس سے بڑا گناہ ہو, اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اپنے نفسوں پر اگر ظلم کر بیٹھے آپ کے پاس آئیں تو آپ کے پاس توبہ طلب کریں, آپ سفارش کریں, اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. نہیں, اللہ میرے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا. کہا کیا کیا تم نے؟ کہا کہ ایک لڑکی سے محبت تھی میری, جیتے جی حسرت پوری نہ ہو سکی, مر گئی. رات کو میں قبرستان گیا اور اس کے قبر کی نشاندہی کی. لوگوں نے بتایا, میں نے کھولا کفن کو, پھاڑا, پھر زمین و آسمان میں وہ منظر دیکھا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. آقا یہ سن کر اپنے چہرے انور کو پھیر لیا. درندے, دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے. وہ دائیں آیا, آپ بائیں طرف مڑ گئے, وہ بائیں آیا, آپ دائیں طرف مڑ گئے. یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حکم ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس بندے کے خالق ہیں, اس بندے کے مالک ہیں آپ, اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں, اسے جنت اور جہنم کے فیصلہ کرنے والے ہیں. آقا کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے جھلک گئے. فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری عزت و جلالت کی قسم, آپ کے پاس جب وہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آنا چاہ رہا تھا, آنے سے پہلے میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. اللہ کی ذات بڑی رحم کرنے والی, کرم کرنے والی, بخشنے والی ہے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک ملک میں اس ملک کے باشندے دو قسم کا جرم کرتے ہیں. ایک جرم یہ ہے کہ طبیعت کے تقاضے سے, شہوت کے تقاضے سے, بھول سے, غصے سے, اور ایک ملک کی بے وفائی. آپ اندرون اسلام لاکھوں کروڑوں کو نہ کریں, زمین کے ذرات کے برابر, آسمان کے ستاروں کے برابر, اللہ کی مخلوق کے برابر اللہ معاف کرنے کے لیے تیار. لیکن وہی اللہ جو اتنے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں, اپنے کلام پاک میں اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دیکھو سب گناہ کرو معاف کرنے کے لیے تیار, لیکن یاد رکھو کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو. میرے ساتھ شرک کرو گے معاف نہیں کروں گا میں, اس حالت میں تمہاری موت ہو جائے گی اور مشرک بن کر آؤ گے. نہیں, اسی شکل میں معافی نہیں ہے. میرا وعدہ ہے تمہیں جہنم میں جانا ہے, جا کر رہو گے اور ہمیشہ جہنم میں رہو گے. دوسرا, اپنے گناہوں کے برابر جہنم میں جلے گا, سزا پائے گا اور آ جائے گا, لیکن تجھے تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. شرک اللہ کو ناپسند, نبی کو ناپسند, اسلام کے اور قرآن کے, حدیث کے, شریعت مطہرہ کے مزاج کے بالکل خلاف. اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں. مشرک باغی ہے, ملک اسلام کا غدار ہے اور گناہگار باشندہ ہے. ملک کا غدار نہیں, ملک اسلام کا بھول سے خطا ہو گئی. اللہ کہتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, کہ ہم جسے چاہے معاف کر دیں گے. کیسے کیسے صحابہ کرام کی تاریخ تھی, شراب کے اندر رغبت, بدکاری, ان کا ماضی کیا تھا. آج ان کو گناہوں کے ساتھ یاد کرنا جرم اور گناہ کبیرہ. دھلے تو ایسے دھلے, ایسے دھلے کہ ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگ گیا, اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کے ایمان کو کسوٹی بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے. لیکن شرک کی معافی نہیں, مشرک کی معافی نہیں. مشرک اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کے علم, اللہ کی قدرت میں کبھی بیٹی کرنے والا باغی. اے اللہ قرآن کے 30 پارے ٹھیک نہیں, میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. 6066 آیتیں غلط, تو بھول گیا تھا نبی پر یہ پیغام پہنچانا. پیغمبر تک پہنچا, پیغمبر بھول گئے تھے صحابہ تک پہنچانا. صحابہ تک پہنچا, صحابہ نے غداری کی علیہ رضی اللہ, اور صحابہ کرام امت تک یہ چیز کو نہ پہنچا سکے. گالی ہے شرک, جدت گالی ہے. اللہ پر تہمت ہے, نبی پر تہمت ہے اور صحابہ کرام پر تہمت ہے. آپ سن چکے ہیں یہ اللہ, اللہ کے نبی اور صحابہ کرام معیار ہیں دین اسلام کے, دین کے سر چشمے ہیں, اتھارٹی ہیں. بین آمنو بھی مثل ما آمنتم بھی فقد اہتدوا, اگر تمہارا ایمان, اگر تمہارا عمل, اگر تمہارا روزہ, اگر تمہاری تلاوت, اگر تمہارا نکاح, اگر تمہاری طلاق ان سے ملتی ہے, میل کھاتی ہے, تب تو تم ایمان, تمہارا ایمان مکمل ہے. یہ اتھارٹی ہیں, ان کو چھوڑ کر کوئی طریقہ شریعت کے اندر ایجاد کرنا اور اس پر جبر کرنا اور اسے سنت کا مقام دینا, نبی کے طریقے کا مقام دینا, یہ صحابہ کرام پر تہمت ہے. دین کا جو کام قیامت تک جس شعبے سے ہو سکتا تھا, جنگلوں میں, بیابانوں میں, سمندروں میں, صحراؤں میں, آبادی میں, شہر میں, دیہات میں, امیر میں, غریب میں, حاکم میں, محکوم میں, اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ, اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. ایک نیا طریقہ اپنا کر یہ کہنا کہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ, قرآن کا طریقہ, حدیث کا طریقہ, مردوں کے تعلق سے ایصال ثواب, کیا صحابہ کرام کے ماں باپ نہیں تھے؟ کیا نبی کی والدہ کا انتقال نہیں ہوا تھا؟ کیا نبی مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جب سفر کر رہے تھے اور درمیان میں بی بی آمینہ کی خبر آئی, آپ روئے نہیں تھے؟ وہاں بلبلائے نہیں تھے؟ اس زمانے میں جنازے نہیں نکلتے تھے. مردے کے بعد تین, تیسرا دن, دسواں دن, چالیسواں دن
اور مردے کے مرنے کے بعد سان اور بلتی نہیں ہوتی تھی. اگر یہ ہونا تھا صحابہ کرام اس کو کرتے. ہم اس کو بدعت کس کے لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ تقاضا موجود تھا. مردے ہوتے تھے ان کا تینواں دن آتا, ان کا دسواں دن آتا, ان کا چالیسواں دن آتا, ان کی برسی آتی. صحابہ نے نہیں کیا. آج اگر کوئی کر رہا ہے سوانات صحابہ پر تہمت باندھ رہا ہے کہ صدیق تمہیں فاتحہ دلانا نہیں آیا, ہم دسویں کر کے برسی کر کے بتا رہے ہیں. صدیق کو گالی دے گا بچے گا؟ فاروق کو گالی دے گا بچے گا؟ آقا نے فرمایا صحابہ کرام کی طرف کوئی انگلی اٹھاتا ہے اور بری نظر سے دیکھتا ہے اس کے ایمان کی خیر نہیں, مرتد ہو کر مرے گا. ہم کیوں کہتے ہیں بدعت؟ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ تقاضا موجود تھا, دسویں کا, چالیسویں کا, برسی کا, فاتحہ کا. جمعرات جمعرات نہیں آتی تھی. بارہ ربیع الاول نبی کے زمانے میں, خلفاء راشدین کے زمانے میں نہیں آیا. جلسے نہیں کر سکتے تھے, وہ جلوس نہیں نکال سکتے تھے, لوبان نہیں جلا سکتے تھے. رجب کا مہینہ نہیں آیا, رجب کے اندر پور کی فاتحہ کیا وہ نہیں دلا سکتے تھے؟ کیا شب معراج کے اندر جگ نہیں سکتے تھے؟ نبی کو جگنے کا شوق نہیں تھا, نبی کو رات میں عبادت کرنے کا جذبہ نہیں تھا. کیا نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا؟ اللہ نے بتایا جبرائیل کو, یا جبرائیل ہضم کر بیٹھے, یا جبرائیل نے نبی کو بتایا اور نبی ہضم کر بیٹھے؟ بتائیے, یہ بدعت ہے نہیں. اس لیے کہ صحابہ نے اس کو نہیں کیا جبکہ صحابہ اکرام کے زمانے کے اندر اس کا تقاضا موجود تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب آپ پر ایمان لانے کے ساتھ اس بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ پر دین مکمل ہو چکا ہے. ایک ایک بات, بال کی کھال, دین آپ پر مکمل ہو چکا ہے. نہ کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے, نہ کسی نئے پیغمبر کی ضرورت ہے, نہ جبرائیل امین کے آنے کی ضرورت ہے, نہ وحی کی ضرورت ہے, نہ کسی تنظیم کی ضرورت ہے, نہ کسی تحریک کی ضرورت ہے. جتنا دینا تھا قیامت تک کے لیے آقا دے کر چلے گئے. کوئی شک, قرآن شریف کی آیت, یہود و نصارہ نے کہا اگر ہم میں یہ زبور میں توریت میں یہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن عید کا دن مناتے. زبردست آیت, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا. یہ قرآن شریف کی آیت. اللہ نے نبی سے امت کو کہلوایا الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, میں نے نعمت کو تم پر تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور راضی ہو گیا اسلام کو دین بنا کر. صحابہ کرام کو پوچھا جب آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر, اونٹنی پر آپ تشریف فرما تھے, ارباب کا میدان تھا. صحابہ اللہ کو گواہ بنا کر بتاؤ کہ میں نے کوئی بات چھپائی؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ میں نے کوئی کمی کی؟ کہا کہ نہیں. میں نے کوئی کوتاہی کی؟ کہا کہ نہیں. اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ ہے کہ تیرے دین کو کمی بیشی کے بغیر میں نے مخلوق تک پہنچا دیا. استنجا کے ڈھیلے کا طریقہ, پانی لینے کا طریقہ, ٹشو پیپر کا طریقہ, میاں بیوی کے ملاقات کا طریقہ, غسل کرنے کا طریقہ, مسجد میں جانے کا طریقہ, کون سی چیز آپ نے باقی رکھی ہے؟ کوئی چیز ہم یہ کہے ہم کہ یہ چیز کمی تھی؟ ہمارے حضرت بتا رہے, ہمارے پیر بتا رہے, ہمارے مرشد بتا رہے, ہمارے امیر غریب بتا رہے ہیں. کون سی چیز آپ نے, ٹوپی کا طریقہ, لباس کا طریقہ, یہاں تک کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کیسا پیغمبر ہے صاحب, استنجا کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. بس اب میں کہتا ہوں کہ زہر مشتری اطارت مرری فضاؤں میں مخلوق بچنے لگے آبادیاں ہونے لگے میرے اللہ کی قسم احکامات وہاں کے لیے بھی ہیں. آقا کے زمانے میں کتنی کا ٹرانسپلانٹ ہوتا تھا, خون دیا جاتا تھا, نہیں قرآن میں یہ احکامات موجود ہیں. ہوائی جہاز کی ٹرین سے ٹرین کے احکامات موجود ہیں, ہوائی جہاز کے احکامات موجود ہیں. چاند میں آپ چلے جائیں غسل کا کیا طریقہ ہوگا, وہ چاند کے احکامات موجود ہیں. سب کچھ دے دیا, کمی رہنے کی ہے اور دیا بھی. ایک پانی کا گھاٹ ہے جنگل کے اندر, اور اگر اس میں ایک ہی جگہ پانی پینے کا راستہ رکھا گیا آدمی پانی نہیں پیے گا, ہاتھی آئے گا ڈر جائے گا, شیر کی باری آئے گی, ہرن آئے گا تو پھر وہ شیر کو دیکھے گا بھاگ جائے گا, انسان آئے گا جانور کو دیکھ کر بھجک جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت مطہرہ کو نازل کیا یہ فلیکسیبل. گاؤں کا دیہاتی, امریکہ کا سائنٹسٹ, علامہ, جاہل گوار, سب کو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مصدی ایک گھاٹ دیا. اس گھاٹ کے اندر سب طرف سے پانی پینے کی اجازت دی. مچھلی سے آؤ, وہاں جنگل سے درندے آئے, یہاں آبادی سے انسان جائے, وہاں دیہات سے کسان آئے, یہاں شہر سے لوگ پائپ لائن لے. فلیکسیبل شریعت دی, آزادی دی اس میں. اس کے اندر آپ نے قیودات نہیں لگائے, جو چیزیں دے دی وہ دے دی. اس کے اندر دیکھیے جو اسلام ہے پوری دنیا میں ایک ہے. آج لوگ کہتے ہیں یار بریلوی مسجد میں جاؤ لگتا ہے فاتحہ صحیح, مرکز میں جاؤ لگتا ہے جماعت کا کام صحیح, دیوبند میں جاؤ لگتا ہے مدرسہ صحیح, پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کی مجلس میں جاؤ لگتا ہے خانقاہ کا نظام صحیح. کرے تو کیا کرے, مرے تو کیسے مرے. ہر ایک یہ کہتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہی جو ہے راستہ ہے اللہ تک پہنچنے والا, یہی ہے کنتم خیر امتی, یہی ہے ولتکم منکم امہ, یہی ہے جس کے اندر ایمان بنتا ہے, یہی ہے تہجدے بنتی ہیں, یہی ہے جنت تک جانے والا. ہر ایک یہ کہنے والا ہے. دیکھیے آسان ہم آپ کو ترازو دیتے ہیں, نہ تو فتاوی عالمگیری میں کھنگالنے کی ضرورت, نہ تو تفسیر ابن کثیر کو گہرائی میں جانے کی ضرورت, نہ تو آپ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے علم کلام اور علم فلسفے کو گہرائی سے ناپنے کی ضرورت. جھگڑا کیا ہے اب اس وقت؟ جھگڑا دیوبند کا, بریلی کا, جھگڑا تبلیغی جماعت کا, جماعت اسلامی کا. اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کلو حزب بما لدیہم فرحون, ہر مینڈک اپنے کنویں کو دنیا کہتا ہے. میں تبلیغی جماعت کا میں سمجھتا ہوں کہ یہی راستہ نجات کا راستہ, میں نے دیوبند میں پڑھا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جنت کا راستہ یہی. اور جو آدمی مبارک پور اشرفیہ میں پڑھا اسے پوچھئے تو وہی بات کہے گا, قادیان والوں سے پوچھے وہ کہے گا. آقا نے فرمایا کل مولودی یولد علی الفطرہ, ہم جب اپنے کارخانے سے آدمی بنا کر بھیجتے ہیں تو دین حنیف اور دین فطرت دے کر بھیجتے ہیں, نہ مسلک کی چھاپ ہوتی ہے, نہ جماعت کا ٹھپا ہوتا ہے, نہ فرقہ ہوتا ہے. ہوا تما ام المسلمین, کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا, حنفی نہیں رکھا, شافی نہیں رکھا, غیر مقلد نہیں رکھا, مبلغ نہیں رکھا, دائی نہیں رکھا, دیوبندی نہیں رکھا, بریلی نہیں رکھا, کیا رکھا؟ ہوا سما کم المسلمین, تمہارا نام مسلمان رکھا. کلو مولودی یو لدو عالم کی طرح, اللہ جب بھیجتے ہیں دین فطرت پر بھیجتے ہیں, کہا بابا ہو یو حب ودانی ہی اور یو نسیرانی ہی اور یو مجسانی ہی, ان کے ماں باپ, ان کا ماحول, ان کا سماج, ان کی سوسائٹی, ان کا معاشرہ ان کو ایک مسلک کی چھاپ دے دیتا ہے. میں اگر میرا باپ دیوبندی نہ ہوتا, ہمارے والد بھی دیوبندی, اور ہمارے دادا محترم لوگ کہتے ہیں جماعت کے خلاف بات اس سرزمین بنگلور کے اندر جماعت کی پہلی رکھنے والے ہمارے دادا مرحوم مولانا ابو الفیض رحمت اللہ علیہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد جس زمانے کے اندر مسجدوں میں تبلیغیوں کے داخلے پر مسجد کو غسل دیا جاتا تھا پتھروں سے سواگت ہوتا تھا آج تو مرغ مسلم آتی ہے آج دیر آتی ہے آج ویلکم کیا جاتا ہے اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرمائے اللہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب دیوبند چھوڑ کر ڈھابیل گئے ہیں آپ کتنے خاص شاگرد رہے ہیں ہمارے دادا محترم ابو الفیض رحمت اللہ علیہ کہ آپ ڈھابے حضرت کے ساتھ چلے گئے اور حضرت آپ کو لے کر گئے میں تو روز کی گلی کوچیاں وہاں کے گلی اور وہاں کے کوچے گواہ ہیں کہ سائیکل میں پھر پھر کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور مرکز کمار پیٹ کو آباد کرنے والوں میں جب یہاں پر شہر بنگلور کے اندر کوئی بولنے والا نہیں تھا دعوت و تبلیغ کے فریضے کے تعلق سے انہوں نے اپنی بیٹیوں میں جو بیٹی خوبصورت حسین نوجوان تھی ہماری پھوپھیوں میں اور تعلیم یافتہ تھی ان کو جب مظفر نگر کی جماعت آئی قاری ہاشم صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے چمبی پور مدرسے کی بنیاد کو رکھا اگر ان کو یہاں پر ڈیوٹی دے دی جائے کھانا موسم ناپسند ہو کر لوگوں کے سلوک سے ناراض ہو کر وہ چلے جائیں گے اپنے علاقے میں ان کو باندھنے کے لیے ہمارے دادا صاحب نے اپنی بیٹی ہماری پھوپھی صاحبہ کی قربانی دی اور ان کو بیاہ دیا نہ گھر دیکھا نہ خاندان دیکھا نہ قبیلہ دیکھا اللہ گواہ ہے کہ صرف مرکز کمار پیٹ کو آغاز کرنے کے لیے اور یہاں کمرشل اسٹریٹ کے اندر جو نبابی مسجد ہے تا حیات اس کے اندر وہ خدمات انجام دیتے رہے یہ دعوت و داعی بن کر آئے تھے یہ مبلغ بن کر آئے تھے جھگڑا اس بات کا نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے کون بے وقوف ہوگا کون گھابڑ ہوگا کس کو کتے نے کاٹا ہوگا کس کو اپنے انجام کو کتے کی موت مرنا ہوگا کافرانہ موت مرنا ہوگا جو دعوت و تبلیغ کے فریضے کا انکار کرے گا دعوت و تبلیغ کی فادیت کا انکار کرے گا دعوت و تبلیغ کی فادیت کا انکار کرنے والا اندھا ہے جو سورج کا انکار کر رہا ہے دعوت و تبلیغ کے فریضے کا انکار کرنے والا وہ دیوانہ ہے جو پھول کی خوشبو کا انکار کر رہا ہے کون انکار کر سکتا ہے انکار دعوت و تبلیغ کا نہیں انکار اسلام کا نہیں انکار نماز کا نہیں انکار ان جماعت کے اندر جو غیر قسم کے لوگ داخل ہو گئے جس سے جماعت کا نام خراب ہو رہا ہے جس سے اکابرین کے راتوں کی رونے کی جو آہیں ہیں وہ زمین کے اندر دب کر رہ رہی ہے جس سے ہمارے اکابرین کا خاص طور سے اس شہر بنگلور کے اندر خط اول جو پہلی عید ہمارے دادا صاحب نے رکھی ہمارے پھوپا نے رکھی دعوت و تبلیغ کے فریضے کے نام کو کوئی نہیں جانتا تھا دیوبند سے مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ اگر نہ ہوتے میرے اللہ کی قسم آج گھر گھر کے اندر دیے چلتے بت پرستی ہوتی شرک ہوتا اور یہاں پر قبروں کی پوجا ہوتی اللہ ان کے قبروں کو دور سے منور کرے یہ آئے ان کے اسٹیجوں کے نیچے بم کو رکھا گیا ان کے اجلاسوں کے اندر اشدوں کو چھوڑا گیا بیل کو چھوڑا گیا اور پٹاخے پھوڑے گئے پھر اس کے بعد اللہ کروڑ رحمت نازل کرے حضرت پارن حقانی رحمت اللہ علیہ اگر یہ آدمی غیروں میں پیدا ہوتا اس کو پیغمبر بنا لیا جاتا اسے خدا بنا لیا جاتا لکھنا آتا نہیں پڑھنا آتا نہیں دودھ کا دودھ کیا پانی کا پانی کیا ہمارے والدین محترم جو شیواجی نگر کی ہری مسجد کے اندر ایک طویل عرصہ امام تھے اس مسجد کے اندر ہم نے دیکھا کہ نمازوں کے بعد ایک توہرا ہوتا تھا لوگ اسے سینے سے لگاتے تھے اور دیے جلایا کرتے تھے اور کسی کی موتا کے بعد گھی کا شراب بھوک کے اندر ڈبویا جاتا تھا شرک و بدعت کے آج یہ دیوبندی مراکز اکھاڑے تھے یہ ہمارے اکابرین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یہ قاری ہاشم اور حضرت عبیدی صاحب یہ کچھ دو چار احباب تھے انہوں نے نار سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا حضرت ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا حضرت پارن حقانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا بلکہ اس سرزمین کے اندر آج جو دیوبندی سرکٹ میں مدارس عربیہ نظر آ رہے ہیں یہی اکابرین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج ہم اگر جاتے ہیں بیان میں ہمیں پیٹ بھر کر برق مسلم کی دعوت ملتی ہے, جیب بھر کر لفافہ ملتا ہے, ہماری ٹکٹ ملتی ہے, بیل گاڑیوں میں سفر کر کر وٹکتے چھین کر گالیاں برداشت کر کر اور تانے سن کر اس صرف کی بدعت کی سرزمین کے اندر یہی وہ دائی تھے, یہی وہ مبلغ تھے جنہوں نے شرک کے پرچم کو نیچا کیا, جنہوں نے بدعت کا خاتمہ کیا, جنہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحریک اور جماعت کو بڑھاوا دیا, کہا کہ یہ جماعت دیوبندی جماعت ہے, یہ جماعت وہ ہے کہ جس سے جو ہے لوگ آ کر تائب ہوتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں. سوال اس کا نہیں ہے, سوال اس کا نہیں ہے, سوال اس کا ہے کہ آپ نے اس کو مقام کیا دے دیا, آپ نے اس کو درجہ کیا دے دیا, آپ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے, اس کے مقابلے میں مدرسے کا مقام کیا ہے, عالم کا مقام کیا ہے, خانخواہ کا مقام کیا ہے. میں تو کھلے عام مجھے آپ اس جو ہے نورانی مسجد کی چار دیواری سے نکلنے ہی نہ دیں, ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرنا چاہیں, کریں ہتھیار لائے تو سینے میں گھونپ دیں. میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ, آج اگر یہ جو جماعت والے کام کر رہے ہیں, جماعت کو بدنام کر رہے ہیں اپنی بدعملی کے ذریعے سے اور برے سلوک کے ذریعے سے, علماء کی حکایت کو علماء کو حکایت کی نگاہ سے دیکھنے, جیسے کہ میں نے مثال میں کہا بسم اللہ نگر کی جماعت دیوبندی اور وہاں انہوں نے کہا بھائی اگر دین بنتا ہے تو اسی میں بنتا ہے, یہ مدرسے والے اپنی دکان کھول بیٹھے ہیں, ارے عز باللہ قاسم نارد بھی دکان کھول بیٹھا تھا, رشید احمد گنگوہی دکان کھول بیٹھا تھا, یہ لوگ جیلوں میں گئے, آج ہمیں موٹی تنخواہیں ملتی ہیں, انگریز ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے, مانٹا کی جیل کیوں گئے تھے مدرسے کو قائم کرنے کے لیے, جب انار کے درخت سے ہٹا دیا گیا مالٹا کی جیل کے اندر انہوں نے مدرسہ قائم کر لیا, پاکستان کے ایک نامور عالم کو کشمیر کے اندر گرفتار کر دیا گیا, جموں کی جیل بھیجا گیا, جیل کو دارالحدیث بنا دیا, جیل کو دارالحفاظ بنا دیا, سینکڑوں حافظ بننے لگے, سینکڑوں محدث بننے لگے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ نے ہم پر رحمت کا معاملہ کیا, ہم جیل نہ جاتے تو ڈاکو ہوتے, دہشت گرد ہوتے, اس عالم کے ستے میں ہم حافظ قرآن بن گئے, کئی کتابیں وہ لکھنے لگے. عالم جہاں جاتا ہے درخت کے نیچے خانخواہ بنا لیتا ہے, یہ جو انکار ہے حقارت ہے جی, بیانوں سے کچھ نہیں ہوتا جی, مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا جی, خانخواہ سے کچھ نہیں ہوتا جی, یہ پانچ کام میں جڑے رہو جنتی بنو گے, نکل جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے. یہ بات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کہی, آپ جو چاہیں آپ کو انعام, مارنا چاہیں مارے, جوتا کا ہار پہنانا, انہوں نے یہ بات کہی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے جاتا ہوں اور لوگوں کے اندر چلت پھرت ہوتی ہے اور پانچ کام کو پیش کرتا ہوں, اللہ اللہ اکبر, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا چپل ہمیں مل جائے اور کوئی ہماری مردے کے ساتھ, ہمارے موتا کے ساتھ ان کی چادر نہیں, ان کا کفن نہیں, ان کی دعائیں نہیں, ان کا راز کا تڑپنا اور دل ملانا نہیں, اللہ کی قسم میرا عقیدہ ہے اللہ نے آپ کو ایسے قبول کیا تھا کہ آپ کا چپل اگر مل جائے ہماری قبر میں چلا جائے, ممکن ہے ان کے جوتے کے سستے میں اللہ ہماری مغفرت کرے گا. اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا تھا, روتے تھے تڑپتے تھے, امت کی فکریں تھی, امت کے بارے میں ان کو احساس تھا, دل میں نبی کا قرآن تھا, نبی کی تڑپ تھی, نبی کے لیے جو آیت آئی تھی لعل کا باقی ام نفس کا انا آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, اے محمد کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو گوا بیٹھیں گے؟ یہی درد منتقل ہو گیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں, کافر کا جنازہ گیا, رونے لگے, پوچھا کسی نے کیا جان پہچان کا ہے؟ کہنے لگے نہیں, مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن دامن پکڑے گا اور کہے گا کہ الیاس کے پاس کلمہ آیا تھا مجھ تک نہیں پہنچایا, تو الیاس قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ایک طرف تھی, ایک رونا تھا, ایک دل بلانا تھا, زمانے میں اس جیسا متقی نہیں دیکھا ہوگا جو نبی کے اشارے پر آیا ہو, نبی کے اشارے پر کام کیا ہو, وہ کام غلط نہیں, وہ کام جو ہے حدیث اور قرآن کے راستے سے ہٹا ہوا نہیں ہے, کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے. لیکن حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ جب میں جماعت کے کام میں لگتا ہوں اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں میں گھر نہیں جاتا یا تو رائے پور جاتا ہوں یا نہیں تو میں سہارنپور جاتا ہوں کہا کہ حضرت کیوں حضرت فرماتے ہیں کہ میں جماعت میں لگنے کی وجہ سے شیطان مجھے انگلی کرتا ہے میرے دل میں غرور پیدا کرتا ہے تکبر پیدا کرتا ہے کہ اے الہ آج تو نماز کی دعوت دینے والا بن گیا آج تو کلمے کی دعوت دینے والا بن گیا آج تو قرآن کی دعوت دینے والا بن گیا میرے دل میں محل پیدا ہو جاتا ہے جس الیاس کے جوتے کو لے کر ہم اپنی قبر کی کامیابی کو پا سکتے ہیں اس الیاس کے دل کے اندر یہ وسوسہ کہ میرے دل کے اندر مائل نہ پیدا ہو جائے آج داڑھی مڈے آج سود خور آج حرام خور آج چور اچکے بدماش ظالم ظلم کرنے والے جوڑے کو لینے والے ممبر و محراب کے اندر کھڑے ہو کر دین کے بارے میں نئی نئی باتیں گھڑیں گے کہیں گے خواب میں پیغمبر آئے تھے حدیث گھڑیں گے قرآن گھڑیں گے بتائیے یہ دعوت و تبلیغ کے حق میں مقیم ہے یا دعوت و تبلیغ کے حق کے اندر نقصان دینے والا ہے اللہ کے حضرت جیسی شخصیت کہتے ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کی خانقاہ میں جاتا ہوں ذکر کے غسل سے میرے دل کو دھوتا ہوں یا میں سہارنپور جاتا ہوں اعتکاف کرتا ہوں اعتکاف کے غسل سے میں اپنے دل کو دھوتا ہوں ترستے تھے روتے تھے یہ ان کے دل کے اندر بات تھی کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے یہ کیا مصیبت ہے کہ کوئی عالم آتا ہے کوئی شیخ الحدیث آتا ہے کوئی تقریر ہوتی ہے کوئی کتاب لکھی جاتی ہے ہر چیز کے اندر دعوت والا مزاج نہیں دعوت کا ساتھی نہیں دعوت کا چہرہ نہیں یہ کہاں کی مصیبت ہے کہ مولانا نے یہ بات کہی تھی اگر اس وقت حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جہاد کے تعلق سے جماعت پر جو آپ نے روایتوں کو فٹ کیا یعنی کہا کہ جہاد کا اجر ملے گا یقیناً اس زمانے کے اندر کون سے زمانے میں کب کن لوگوں کے سامنے یہ بات ہوئی تھی دیکھیے انگریز کے زمانے میں میوات کے اجڑ علاقے میں جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت کا افضل ترین جہاد تھا ارے وہ حالات وہ تھے اب آج کے زمانے میں کہ جب ویلکم کیا جاتا ہے اسرائیل جیسے ملک جس ملک کے اندر دنیا کی کسی مسلم آبادی کے داخلے کو ممنوع قرار دیا گیا تبلیغی جماعت کو الاؤ کیا جاتا کچھ تو مسئلہ ہے کچھ تو معاملہ ہے اسلام کا دشمن مسلمان کا دشمن وہ کیا نظریہ رکھتا ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں ایک عام آدمی ایئرپورٹ میں جاتا ہے مشتبہ دہشت گرد اور ٹیلی ویژن کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیا بات ہے کہ ملک اسرائیل اس کو اجازت دیتا ہے کیوں اسے ویلکم کرتا ہے خوش آمدید کرتا ہے حضرت کے زمانے میں حالات گمبھیر تھے مخالفتیں تھی مار تھا پیٹ تھا تاریخ کی سرزمین تھی شیر ابھی طالب تھا راستوں کے کانٹے تھے قربانیاں تھیں یقیناً حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اگر یہ کہا کہ جہاد کی کچھ چیزیں لوبی اعتبار سے حضرت نے سراہت کی ہے حضرت نے نہیں کہا کہ یہ جہاد کا نعم البدل ہے یعنی اس سے آدمی جہاد سے مستغنی ہو جاتا ہے حضرت نے صاف کہا حضرت نے صاف کہا اپنے ملفوظات کے اندر یہ جماعت کی چلت پھرت دین کے کام کی علیحدہ بات ہے یہ بھی سیڑھی ہے یہ کام اس وقت مکمل ہوگا جب یہ ہندوستان سات سو سال پہلے آ جائے گا کیا مطلب جب تک اسلامی مملکت کا نفاذ نہیں ہوگا جب تک جہاد شرعی نہیں کرو گے اور جہاد کرے گا کون داڑھی مڈا کرے گا بے نمازی کرے گا جس کو کلمہ نہیں آتا وہ کرے گا بددین کرے گا کہا کہ پہلے تم دیندار بنو اور مجاہد بنو حضرت کا خود یہ نظریہ تھا کہ یہ جماعت کا کام جب اپنی انتہا کو پہنچے گا تو ہندوستان 700 سال پیچھے ہو جائے گا حضرت کے زمانے سے 700 سال پیچھے کس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی شاہوں کی حکومت تھی اسلامی پرچم یہاں پر لہراتا تھا حضرت عالمگیر کا زمانہ تھا حضرت شاہ جہاں کا زمانہ تھا حضرت حیدر علی کا زمانہ تھا حضرت ٹیپو سلطان کا زمانہ تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ خود کہا کہ یہ کام آخری نہیں ہے اب تم کیسے کہتے ہو جمعہ میں آتا ہے کوئی چندہ دیتا ہے کوئی سفیر اور اجتماع کیا جائے تو ہاؤس بنانے کے لیے داخانہ دینے کے لیے تم نے یہ سمجھ لیا کہ تبلیغی جماعت مالک ہے ماں ہے اور دین اس کی بیٹی ہے. یہ غلط نظریہ ہے, یہ دین پر الزام ہے, یہ دین پر تہمت ہے. دنیا میں جتنے مدرسے ہیں, دنیا میں جتنے خانقاہ ہیں, جتنے میں جتنی تحریکیں جماعتیں ہیں, یہ سب دین کے بچے ہیں. ماں جیسے کہے گی بچے کو چلنا پڑے گا, بچہ جیسا کہے گا ماں کو ویسا چلنا ضروری نہیں. ہم نے کیا کر لیا, دین کو اس کے تابع کر لیا, دین کو ہم نے چھ نمبر کے اندر سمیٹ کر رکھ لیا. نہ مولانا الیاس صاحب نے کہا, نہ مولانا یوسف صاحب نے کہا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے, علامہ احمد علی لاہوری رحمت, بڑے بزرگ دلیل القدر ولی قطب جماعت کی تشکیل کے لیے گئے. کیا سمجھو تم بڑوں کی بات ہے, پھر جا کر کہو کہ بھائی چلے سے منع کیا, چار مہینے سے منع کیا. ہم نے یہ بھی کہا جو یہ بات کہے گا وہ گراس پین کا ہے, حرام کے نسخے کا ہے. پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی, اور پھر ہم نے دھمکی دی اس کے باوجود بھی کہے گا قیامت کے دن اس کے اعمال میں لے جائیں گے, کوئی فرق نہیں. فضا بناتے رہے بناتے رہے کہ تبلیغ کے خلاف بات, تبلیغ کے خلاف, یہ تبلیغ کے خلاف ہے. علامہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تبلیغ کے آدمی نہیں, احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشکیل کرنے کے لیے گئے. یہ بھی بڑے اپنے زمانے کے کتب, یہ اپنے زمانے کے ولی, ایک ولی کا ایک کتب سے جماعت کی تشکیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حضرت علامہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نکلیے وقت نکالیے. حضرت نے کہا کہ جب نکلیں گے تو نکلیں گے. ایک بات یاد رکھیے, ایک بات یاد رکھیے کہ جماعت میں کسی جماعت میں کام کرتے ہوئے, کسی تحریک میں کام کرتے ہوئے, ہر دنیا کی دوسری جماعتوں کے کام کا انکار کرنا, بھائی میں جو کر رہا ہوں صحیح, میں جمعہ کا بیان دے رہا ہوں, میں اسی بیان دے رہا ہوں, دوسرے عالمہ بیان نہیں دے رہی, میں مدرسہ قائم کرا, میرے مدرسے میں تعلیم, دوسرے مدرسے میں تعلیم نہیں, میں جماعت کا نظام چلایا, میری جماعت صحیح, خانقاہ صحیح نہیں, مدرسہ صحیح نہیں, دارالعلوم صحیح نہیں, خود جمعہ کے خطبے صحیح نہیں, میلاد کے جلسے صحیح نہیں, اصلاح معاشرہ کے جلسے صحیح نہیں, ذکر کی مجالس صحیح نہیں, مظاہر اعتراض صحیح نہیں, ایمان نہیں بنتا, ایمان یہاں پر بنتا ہے. ارے یہاں جو ہے اے سی میں بیٹھ کر اور کولر کے نیچے بیٹھ کر اور آرام سے مائک میں چیز ڈالے تو کیا معلوم نکلو کا نا, چار مہینے چالیس دن سب پتا لگ. یہ حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی جماعت میں رہتے ہوئے, کسی تحریک میں رہتے ہوئے اور کوئی کام کرتے ہوئے کسی اور کام کا انکار کرنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت بڑا گمراہ ہے, جہنمی ہے. چار مسلک, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, کسی جماعت مسلک میں رہتے ہم حنفی, لیکن تین مسلکوں کو برحق مان کر ہم حنفی ہیں. دنیا کے سارے مسلک غلط, سفیان ابن عینہ نے مسلک بنایا, سفیان ثوری نے مسلک بنایا, عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مسلک بنایا, اور آپ کے شاگرد امام ابو یوسف نے مسلک بنایا, آپ کے شاگرد کئی ہیں جنہوں نے, لیکن اللہ نے ان کو نہیں چلایا. اللہ کے یہاں کتنے مقبول ہوئے, چار مقبول ہوئے. اب ان چاروں میں کسی ایک میں رہے ہم حنفی ہیں نا, امام ابو حنیفہ, لیکن یہ کہنا کہ امام شافعی کا مسلک غلط ہے, امام مالک کا شریعت اجازت نہیں دیتی, یہ گھاٹ ہے. اس گھاٹ میں چاروں طرف سے پانی پیا جا سکتا ہے, چاروں مسلک برحق ہیں, تالاب کے چاروں کناروں سے پانی پینا برحق ہے. دنیا میں ہزاروں تحریکیں ہیں, جاؤ لبنان کے اندر جو کام ہو رہا ہے پوری دنیا کی تبلیغی جماعت وہ کام نہیں کر سکتی. اسرائیل کے ناک میں انہوں نے دم کر رکھا ہے. اب ترکی کا اردوغان جو اس وقت کا وہاں کا چیف منسٹر ہے اور حاکم وقت ہے, اسرائیل کے نام میں دم کر رہا ہے. وقت کا ہم ترین جہاد ہے. بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جو میں اپنے بچوں کے اندر, اپنے گودوں کے اندر بچوں کے چیزیں اڑا رہے ہیں, کیا اسلام کے لیے خدمت نہیں ہے؟ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبین آج امریکہ سے برسر پیکار ہیں, اپنے جسم کے پرت سے اڑا کر اس کی ناک میں دم کیے ہوئے ہیں؟ کیا یہ وقت کی دعوت و تبلیغ نہیں ہے؟ کیا یہ کفر سے للکارنا, شرک سے للکارنا نہیں, وہ سب کام بھی نہیں, یہ کر لو جنتی, یہ کس نے کہا بتائیے؟ مرکز میں نظام الدین میں یہ بات کہی گئی, سلطان شاہ کے اندر یہ بات کہی گئی, ہمارے اکابرین اس کو یہ نہیں کہتا یہ جھوٹ کلاس قسم کے آدمی گناہ کر کر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جماعت کا سہارا لے لیتے ہیں, داڑھی چھوڑ لیتے ہیں. اب کوئی نہ کوئی جماعت ہونا, کوئی نہ کوئی تحریک ہونا, اب داخل ہو گئے تھے شرابی, دل و دماغ سے نشہ نہیں گیا, پاپی تھے, جواڑی تھے, ظاہر تو بن گیا باطن نہیں بنا. اب من چاہے حدیثیں, من چاہے روایتیں, یہ کس نے کہا بتائیے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی تحریک اور کسی جماعت کی نگہبانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کا کنٹرول علماء سے نکل کر عوام کے اندر آ جاتا ہے, فرماتے ہیں کہ اس تحریک کو, اس جماعت کو دیمک لگ جاتی ہے اور وہ دیمک ایسے چاٹتی ہے جیسے کہ دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے. ایسے اس تحریک کو, اس تحریک کے جاہل لوگ اور اس کے اندر غلط قسم کے لوگ اس کو تباہ کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. اور حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا, فرماتے ہیں حضرت کے ایک دوست تھے سمندر کے کنارے, ان کے لائبریری تھی, کتب خانہ تھا, اور جہاں پر ساحلی علاقہ ہوتا ہے تو دیمک وغیرہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ دیمک کتابوں کو چاٹ لیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس جو ہے عالم کو کسی نے بتایا کہ اون کی ہڈی کو لائبریری میں رکھا جائے, اون کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو اگر لائبریری میں رکھا جائے وہ ہڈی کی وجہ سے دیمک اس لائبریری میں داخل نہیں ہوتی. فرماتے ہیں اس کو لطیفہ سمجھیے یا جوک سمجھیے یا ایک حقیقت سمجھیے, حضرت فرماتے ہیں کہ وہ عالم صاحب اپنی لائبریری کی کتابوں کو دیمک سے بچانے کے لیے اون کی ہڈی کو لٹکایا, کہیں سفر میں گئے, واپس آ کر جو دیکھا کتابیں تو کیا بچی تھی, اس ہڈی ہی کو دیمک نے کھا لیا تھا. فرماتے ہیں کہ جو چیز محافظ ہوتی ہے, ہڈی محافظ تھی دیمک اور کیڑوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے, لیکن جب اس کی نگرانی نہیں ہوتی ہے اسی کو کیڑے چاٹ لیتے ہیں. دعوت و تبلیغ کی جو جماعت ہے اس نے پورے عالم کے اندر نورانی کرنوں کو بکھیرا ہے, اس نے ظلمت کو ختم کیا ہے, لیکن اگر اس کی کڑی نگرانی نہ کی جائے, اس کو مادر پدر آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جبرائیل امین جو ہے وقت نہیں لگائے تھے, علماء کو قتل کر دیا گیا, مدرسے سے کچھ فائدہ نہیں, جمعہ کے بیان سے کچھ ہوتا نہیں, یہ سب نہیں ہو رہا. یہ جمعہ کے بیان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جمعہ کے بیان سے پورے عالم میں انقلاب بقا ہوتا تھا. اب جو جمعہ کے خطبے ہیں نبی کی وہ وراثت ہے, اب جو مدرسے ہیں وہ صفحہ کی وراثت ہے, اب جو خانقاہ ہے حضرت علی اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہوں کی وراثت ہے. خانقاہوں کا ایک تسلسل ہے, مدرسوں کا ایک سلسلہ ہے, مسجد کا ایک سلسلہ ہے, وعظ و نصیحت کا ایک سلسلہ ہے, لیکن یہ جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ جا کر بنا الیاس صاحب پر ختم ہو جاتا ہے. جو خاص شکل کے اندر بنا ہے اس کو ایسے ہی مانو, اس کو اس سے اونچا مقام نہ دو, یہ شرک ہو جائے گا, بدعت ہو جائے گا. فاتحہ کوئی بری چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو تین مرتبہ قل ھو اللہ کا سورہ پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک قرآن کا ثواب دیتے ہیں. جمعہ میں لوگ آتے ہیں, شب برات میں لوگ آتے ہیں, امام صاحب نے کہا بڑا اچھا ملک لوگوں قل ھو اللہ کا سورہ تین مرتبہ پڑھو. حدیث جھوٹی, حدیث میں کہا گیا کہ قل ھو اللہ کے سورے کو تین مرتبہ پڑھنے پر ایک قرآن کا اجر. اب ایک قرآن 114 سورتیں اور 7 منزلیں اور 30 پارے کہاں سے ہر کوئی پڑھے گا؟ کہا کہ تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو. تو جب کبھی مقتدی آتے, جمعہ میں آتے, فجر میں آتے, امام صاحب نے کہا تین قل پڑھو, پھر پڑھنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ تیرے نبی نے سچ کہا کہ تین قل پر ایک قرآن کا ثواب ہے, اے اللہ اگر تیرے نبی کی بات سچی ہے اس کا ثواب نبی کو پہنچا, اس کا صحابہ کو پہنچا, اس کا اولیاء کو, تابعین کو, تبع تابعین کو, پوری امت محمدیہ کو, اور بالخصوص جو یہاں لوگ آ کر تین قل پڑھے ان کے ماؤں کو, ان کے باپ. کیا غلط ہے بتائیے؟ کوئی غلط ہے باپ؟ ارے بھائی کسی مردے کو عیسیٰ نے ثواب کر رہا, قرآن حدیث سے ثابت ہے تین قل پر ایک قرآن, لیکن ہم کہیں گے یہ بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے نہیں کیا, اس نے صحابہ نے نہیں کیا. سلام پھرو, چھٹے بنو, سورت گھر میں پڑھو, لعنت گھر میں پڑتا ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا تم اپنے گھروں کو مسان نہ بناؤ مسان اور قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی حکم یہ سلام صرف چلتے بنو امام کی دعا کے محتاج نہ بنو نبی نے جو کہا وہ چلیے اب ہم اپنی عقل دوڑائیں کہ صاحب تین کل پر یہ قرآن بڑا اچھا موقع لوگ جڑ گئے دیہات سے شہر سے آ گئے چلو ماں کو بخشنا کیا برا کیا برا نہیں اچھا نہیں نبی کرے نہیں کرے جماعت میں ہماری اصلاح ہوئی کتنے کی یہ ہوئے ہے لیکن اس کو شریعت کا دائرہ دینا اب سوال یہ کہ نبی نے اس کو کیا کہاوا دے دیا جس تم اتنا بڑا مقام دے رہے یہ تو ایک ایکسرسائز ہے میرے گونڈے میں درد تھا میں ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کہا صبح اٹھ کر اپنی منڈی کو 70 مرتبہ جھٹکو اب میرے جھٹکنے کو دیکھ کر میرے مریدین جھٹکنے لگے میں کہا کہ تم کیوں جھٹکتے ہو کہا کہ میرے پیر نے جھٹکا کہا تمہیں درد یہ تو ایک بیماری کی ایک آریزہ تھا یہ میرا مرض تھا اور اس مرض کے تحت مجھے بطور ایکسرسائز کے ڈاکٹر نے بتایا تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر نہ جبرائیل آ سکتے ہیں نہ آئے ہیں نہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے یہ ایکسرسائز تھا ہمارے خاطر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کی موتیوں کی معنی پرو کر دے دی ارے کہاں تم ڈھونڈتے پھرو گے سام قرآن سے مسئلہ نکالو گے حدیث سے نکالو گے کہاں تم جنگل در در بھٹکتے تم دسترخوان کو چنو گے ہمیں نماز دے دی نماز تکبیر تحریمہ عائشہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اس کی حدیث وہ آمین آہستہ اس کی حدیث وہ انہوں نے احسان کیا انہوں نے نہیں کہا کہ میرے اوپر وحی آئی یہ طریقہ میرا آخری طریقہ مجھ کو جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا ہر امام یہ کہہ کر گیا کہ میری باتوں کے سامنے خدا رسول کا قول مل جائے میری بات کو لات مار دو خدا رسول کی بات کو لے لو انہوں نے احسان کیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احسان کیا ایک ایکسرسائز دیا چار مہینے کا ایک طریقہ بتایا چلہ بتایا اب اس کو دین کہنے لگے ہم شریعت کہنے لگے نماز دین ہے حنفی طریقہ دین نہیں ہے حنفی طریقہ نماز تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے حنفی قبر میں یہ نہیں ہوگا کہ تو حنفی تھا شاید یہ کبھی سنا آپ نے قبر میں یہ ہوگا کہ تیرا دین کیا تھا وہاں دینوں کا اب اگر کوئی پوچھے تیرے سے دین تیرا کیا تھا وہ جواب میں کہے میں حنفی جھوٹے مارے جائیں گے اس کو یہ حنفیت اللہ ہی متعین کردہ نماز اور حکم تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے یہ شافی یہ امام مالکی یہ امام احمد بن حنبل یہ بخاری کی روایت ہے یہ ترمذی کی روایت ہے یہ شریعت نہیں شریعت تک پہنچنے کا اللہ تک پہنچنے کا رسول تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے دین کے اندر ہماری اصلاح کا مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راستہ بنایا وہ دین نہیں وہ دین کا راستہ ہے اس کو قرآن بنا دینا حدیث بنا دینا جو چلا وہ جنتی جو نہیں چلا وہ جہنمی وہ ایک نمبر کا دعوت و تبلیغ کا منافق اور کٹر دشمن ہے نہ امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لوگ کہتے ہیں بھائی کہنے کا حق نہیں ہے مرکز میں آ کر بولو جماعت میں نکل کر بولو یہاں بیٹھ کر بولے تو ہوتا کیا اچھا ایک تاجر ہے ہم نے کہا لون لینا حرام سود لینا حرام اب وہ کہہ رہے حضرت کہہ رہے ٹھنڈے پنکھے کے نیچے بیٹھ کو بول دیں پانی پی کو ڈکار مار دو آپ کو دکان چلاؤ کا نا کتنی مصیبت معلوم ہے کیا کیا نہیں سکتے ہیں پاپڑ دے دکانداریوں کہے گا ہم نے منسٹروں کے بارے میں کہا ارے ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کو بول دی ودھان سبھا کہو کا نا وی ایس پی والوں سے سامنا کرنے کٹر اسلام مسلمان دشمنوں کا سامنا کرنا یہ مولوی صاحب کے سو تقریروں پر بھاری پڑتا انہیں یوں بولتا رنڈی کے بارے میں بولے زنا حرام رنڈی بولنے لگے اسے شرمگاہ کی لذت کیا معلوم اسے زنا کا مزہ کیا معلوم رات گزا کوئی بات ہے یہ بے وقوفی کی بات کرتے ہیں آپ عالم جو گناہ کو روکے گا اس جماعت میں اسے جانا ضروری ہے تاجر کی اصلاح کیا تو تاجر بننا سیاست دانوں کی اصلاح کیا تو یہ جماعت والے کہتے ہیں ہم نے کون بھی نہیں بولا بولا رہے تو جاؤ ہم بڑے کو بولو گزشتہ جمعہ جماعت آئی تھی اثر کے بعد ایک ذمہ دار صاحب آئے تھے لوگ گواہ ہیں ہم نے اللہ کی قسم اصلاح کے لیے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے یہ نہیں کہ کوئی بڑپنا ہے کوئی کان ہے کوئی سے. صرف ایک بات پوچھی, آپ تھے جمعہ میں؟ کہا کہ تھے. آپ چونکہ جماعت چار مہینے میں نکلے ہیں, تین چلے ہو چکے ہیں, آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا برا تھا؟ ہوٹل والا کھانا دے کر, کیٹرنگ والا بریانی دے کر, آپ کی بیگم کھچڑی پکا کر پوچھتی نہیں پوچھتی, دردی کپڑے دے کر پوچھتا نہیں پوچھتا, انجینئر مکان دے کر پوچھتا نہیں پوچھتا. ہم اصلاح کے لیے ہم نے کہا کہ آپ کو کیسے لگا؟ کہنا یہ چاہیے تھا کہ بہت ساری غلطیاں تھیں, انشاءاللہ توبہ کر لیں گے, اصلاح کر لیں گے. ہماری آنکھیں کھل گئی, ہم نے جہاد کو اس کے پر فٹ کر دیا, ہم نے دین کو اس کا غلام بنا دیا, ہم نے اس کو بڑھایا چڑھایا. جیسا کہ بدعتی لوگ جو ہے بڑھاتے ہیں چڑھاتے ہیں, فاتحہ دلاتے ہیں, اولیاء کا مقام اونچا کرتے ہیں, ہم نے جو ہے اس کو ہم نے بڑھایا چڑھایا. کسی صاحب کی گاڑی ہے کہ 03A24 2476 اور 2660 کے 05 شاید درمیان میں آ گئی ہے, اس لیے ان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ جا کر اپنی گاڑی کو ہٹا لیں. تو بدعتی یہی کہتا ہے, وہ اس نے بھی بڑھایا اور اس نے بھی چڑھایا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا محسوس کیا؟ تو اگر متقی تقویٰ ہوتا, اصبیت نہ ہوتی, جماعت کے رنگ میں اندھا نہ ہوتا آدمی, تو کیا کہتا؟ حضرت شکریہ, اللہ کا احسان آپ نے آنکھیں کھولی, اس لیے کہ محنت جس کنویں میں رہتا اسی کو دنیا, ہم اس کنویں سے نکلے. آپ جب میرے گھر میں لگتی ہے تو مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اس سے بھاگنے کا راستہ کیا ہے. چھوٹا بچہ باہر کھڑا ہوا بولتا ہے یہ حضرت ہم کھڑکی سے کودو جی بولتا ہوں, اس کا شکریہ ادا کرنا, اس کا شکریہ ادا. جماعت میں جو لگتا ہے, مسجد کے ماحول میں میں ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے, ہزار غلطیاں مجھ سے ہوتی ہیں, لوگ میری اصلاح کرتے ہیں, بڑے اصلاح ہم مانتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, مانتے ہیں, مان کر چلتے ہیں. ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں ہم حق کے پجاری ہیں, ہم باطل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, اے اللہ حق و حق بتا, اور اس پر چلنے کا ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں. ہم دعویٰ نہیں کرتے یہ آخری تقریر فائنل, ہاں ہمیں اعتماد ہے, کانفیڈنس ہے کہ ہم نے اس پر تیاری کی, ہم نے بزرگوں سے مشورہ لیا, کتابوں کی طرف رجوع ہوئے, انٹرنیٹ کی دنیا کو ہم نے کھنگالا, اکابرین کی تقاریر کو, ان کی زندگی. کانفیڈنس بھی کوئی چیز ہے, ابھی ڈاکٹر کانفیڈنس کے بغیر علاج کرے, ہو سکتا ہے تو صحیح بھی ہو سکتا ہے, مر بھی جاتا ہے تو انہیں مر جاتا ہے. کانفیڈنس ہے, یہ غرور نہیں ہے, تکبر نہیں ہے. تو کہنا ہی اجی یہ تو بڑوں کی باتیں, جائیے آپ بڑوں سے کہیں, یہ کوئی بات نہیں بتائیں, یہ ضد ہے, ضد چھوڑو. بیماری کینسر لے لو, ایڈس لے لو, اللہ سے ایسا ایڈس دے دے, یہ جسم مر جائے گا, ایمان نہیں مرے گا. عقیدہ نہیں, ضد چھوڑو بھائی, ضد چھوڑو, جماعت پرستی چھوڑو, شخصیت پرستی چھوڑو. ایک ہی شخصیت ہے نبی کی, صحابہ کی, جو معصوم ہے, اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گردوت کا دھلا ہوا ہوں, میں جنتی ہوں, کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا. نہ مولانا الیاس صاحب کہہ سکتے ہیں, نہ قاسم نانوت بھی کہہ, کوئی اتھارٹی نہیں, کوئی اتھارٹی نہیں. اللہ, اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا مقدس طبقہ, اس کے علاوہ کسی تحریک کو, کسی اچھا جومن کے جو پاری ہیں, جومن برف مدرسہ ہے نہیں, نبی کے اشارے پر قائم ہوا نہیں, قاسم نانوت رحمۃ اللہ کے خواب میں آقا آئے تھے, حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نبی کی بشارتوں سے جیسے تبلیغ کا کام ہوا, ایسے ہی دارالعلوم دیوبند بھی تو نبی کے اشارے پر قائم ہوا. کیا دیوبند کے جو فارغین ہیں 420 ادارے قائم نہیں کر کوئی ڈپلیکیٹ رسیدہ نہیں بناتے؟ اب اگر ہم کہیں بھائی دیوبند کا فارغ فلاں علاقے میں نیپال کے ایک مدرسہ قائم کیا ہے, مدرسے میں بچے نہیں, کھیت میں بورڈ لگا کر مدرسے کی توہین کر رہا ہے, تو وہ بھی اکابرین کو گالی دے جائے گا نابین ہے, دیوبند کے خلاف ہوگا نابین ہے. ہم دیوبند کے خلاف کہیں, دیوبند کا پارس یہ کام کر سکتا ہے. مولانا الیاس صاحب غلط کام نہیں کیے, مولانا الیاس صاحب نے جس جماعت کی بنا رکھی وہ جماعت غلط نہیں, اس جماعت کے اندر کئی غلط قسم کے لوگ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے, اپنے عیوب پر پردہ ڈالنے کے لیے ضد, ہٹ دھرمی اور علماء سے دوری, مدارس سے دوری. ایک امیر صاحب کہنے لگے, تم جانتے ہو جیسے چولہا گیس سے جلتا ہے اور تیل سے جلتا ہے, ایسے اللہ جہنم کو علماء سے جلائے گا. میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, اللہ مجھے برباد کر دے اگر میں یہ بات جھوٹ کہہ رہا ہوں. یوں علماء سے دوری کا کام انگریز جو کرنا چاہتا تھا، امریکہ جو کرنا چاہتا تھا، یہ غلط. 313 لوگ پورے عالم پر بھاری، یہ 3 کروڑ فوج پر بھاری کیوں لیتے ہوئے؟ غلط قسم کے آدمیوں کو کیوں داخل کرتے ہو؟ 313 بدر کے پوری دنیا پر بھاری تھے، اور منافقین پورا میدان بھر جاتے تھے لیکن فوج کو بھاری تھے. یہ فوج کو بھاری قوم کو کیوں لیتے ہیں آپ؟ تقریر کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، اس کے پیچھے اس کے سامنے کو جاننا. ایک امیر صاحب کہنے لگے جی بیٹھ کو بولنا لے تو ہوتا کہ جی مثال کیا دیے، ایک اسکوٹر ہے اسٹینڈ ڈال لیے، ڈال لے کو ہرن مار رہی مار رہی مار رہی، کتا بھی ہٹتا نہیں. یہ موری صاحب بیٹھے جگہ بیٹھ کو ہرن مارے تو ہٹتا کہ جی. ہماری چلت پھرت سائیکلوں کی، ہمیں چلتے پھرتے سائیکل میں دل مارے تو بھی ہتھی ہٹ جاتا. یہ سب علماء کے وقار کو گھٹانے کی، اللہ کی قسم اگر یہ بات جھوٹ ہو خدا مجھے غارت کر دے. کس مسجد کے یہاں کے ماحول میں یہاں کے سماج کے اندر یہ بات کہی گئی؟ اب ایسی باتوں سے کیا جماعت کو نقصان نہیں پہنچتا؟ ایسے لوگوں سے کیا جماعت کو نقصان نہیں پہنچتا؟ ہم کہتے ہیں کہ 313 بنو اور ساتھ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے پیدا کرو. حضرت نے جو خوف پیدا کیا، جو ڈر پیدا کیا، جو تقویٰ پیدا کیا، اور جو وہ دیکھنا چاہتے تھے، کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ اس ہندوستان کو 700 پہلے سال کا ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے. وہ پارلیمنٹ پر اللہ کی قسم حضرت کا خوف تھا کہ پارلیمنٹ میں کلمہ طیبہ کا پرچم لہرائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو دل واسطہ بات پہنچی کہ حضرت جماعت میں لگنا چاہتے ہیں. پیٹ کو تھپ تھپایا، فرمایا کہ حسین جو تو کام کر رہا ہے لاکھوں دائیوں مبلغوں پر تیرا کام بھاری ہے، انگریزوں سے جو تو ٹکر لے رہا ہے، شیخ الحدیث کی جو خدمات کو انجام دے رہا ہے، بہت ان کی خدمات ہیں. حضرت عبدت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دلی کے اندر جامعہ ملیہ انہوں نے قائم کیا. یہ تو دنیاوی عصری تعلیم ہے، جامعہ ملیہ مولوی کورس نہیں، شعبے ہلز نہیں ہے وہاں، وہاں پر درس نظامی نہیں ہے، وہ تو دنیا کی کالج جیسے آپ کی بنگلور یونیورسٹی ہے ویسے ہے جامعہ ملیہ. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے قلعے میں لگنا 4 مہینے سال میں اپنا دیتا ہے، ایسے ہی جامعہ ملیہ کی تعاون کرنا وہی ثواب رکھتا ہے. ان کا ذہن وسیع تھا، وہ کل ذہن نہیں تھے، وہ لمیٹڈ نہیں تھے. اللہ نے کلام پاک میں سورہ نوح کے اندر فرمایا کہ یہ دعوت عام ہے. قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے دن کو بلایا، میں نے رات کو بلایا. رات کو بلانا بھی دعوت، دن کو بلانا بھی دعوت. قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدھم دعائی الا فرارا، میں جب کبھی بلاتا وہ بھاگتے. پھر اس کے بعد ہے انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں زور سے بولا دعوت، میں آہستہ بولا دعوت. دعوت کی فضا عام ہے. تاجر ایک سچی تجارت سے دعوت کا فریضہ، ٹیلر امانتداری سے دعوت کا فریضہ، امام اپنے منصب کی ادائیگی کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ، نورانی قاعدہ پڑھانے والا امت کے اندر قرآن دے کر دعوت کا فریضہ، حفظ کا مدرس کلام پاک تینوں میں ٹھوس کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ، خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر ذکر کے ذریعے سے دلوں کو مانگنا دعوت و تبلیغ کا فریضہ، امریکہ سے سر سرے پیکار ہونا دعوت و تبلیغ کا فریضہ، مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی فکر کرنا دعوت و تبلیغ کا فریضہ، بابری مسجد میں اذان کے بجوانے کی فکر کرنا دعوت و تبلیغ کا فریضہ، مودی کے لیے عدالت کے کٹہرے میں لا کر اسے مجرم اور ملزم بنانے کی فکر کرنا یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ، مظلوموں کی آہوں کی صدر کرنا اور ظالم کے پنجے کو مڑوڑنا یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ. اب کہیں نہیں مانتے نہیں ہو، ہم تو اتنا مانا کہ زمین کو بھی دائی مانا، آسمان کو بھی دائی مانا، ہم نے دن کو دائی مانا، ہم نے رات کو دائی مانا، ہم نے قرآن کو دائی. تم بے وقوف ہوتا کسی میں ہے کسی میں، ہمیں ان کا ہمیں برکت چھوڑ کو سنتے نہیں. یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ جاؤ کل سیرو فلر پھرو زمین کے اندر، دیکھو وہ عالم کا دیکھو، یہ عالم کا دیکھو، وہ جماعت کا دیکھو، یہ جماعت کا دیکھو. دیکھو آج یہ سافٹ ویئر انجینئروں کے اندر کئی دیندار ہیں بیچارے، وہاں پر دعوت و تبلیغ کی فضا بنائے ہوئے ہیں، اسلامک لٹریچر ان تک پہنچاتے ہیں. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب بالکل مس نہیں کرنا، حضرت کا سفر ہے، بسم اللہ نگر میں بھی بیان ہے، قادریہ مسجد میں بیان ہے، دیکھیوں لوگوں کو جو بابری مسجد کے قاتل تھے، بابری مسجد کی ہند سے ہند بچائی، ان کو انہوں نے ایمان اور اسلام سے مشرف کیا. یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ نہیں ہے، یہ اسلام کی خدمات نہیں ہے. محدود ذہن کر لینا، یہ نبی کو گالی ہے، صحابہ کرام کو گالی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ بھائی میں امام ہوں، میری ذمہ داری ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا، جمعہ کا بیان دینا. اگر میری ڈیوٹی کے ساتھ کمیٹی والوں نے، محلے والوں نے دو اور امام لگا دیے تو کیا وہ مقابلے کے لیے لگائے یا میری سہولت کے لیے لگائے؟ سہولت کے لیے، مجھے اور آرام ہو گیا. میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں، بھاگ بھاگ کر آتا ہوں، کہیں جاتا ہوں مجلسوں میں دوڑا کر تیز سواری کر کے لے آتا ہوں. اگر دو امام اور مل جائیں تو میری جو امامت کی ذمہ داری ہے وہ تقسیم ہو گئی. دعوت و تبلیغ نبی کی ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری، اس کو ایک جماعت نہیں کر سکتی، ایک تحریک نہیں کر سکتی. نبی ایک سورج، اس سورج کی کرنوں کو سوالات صحابہ نے لیا، سوالات صحابہ نے کروڑوں تابعین کو دیا، کروڑوں تابعین نے اربوں مسلمانوں کو دیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہ ہم ایک کیسے کریں گے؟ ہم نبی کی ایک چیز کو قیامت تک نہیں بیان. یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے اس نبی کے گھاٹ کے، نبی کے اس مشرب کے مختلف گھاٹ بنا دیے کہ تم جو بھی کرو گے، لکھنے والا لکھے گا دعوت و تبلیغ، بولنے والا بولے گا، اور فریضہ ہلکا ہو جائے گا. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے بڑی عمدہ مثال دی. جب پاکستان بنا تو پاکستان کے اندر حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اجل خلیفہ تھے، حضرت عزیز آپ کے خلیفہ حضرت مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاہور کے اندر مدرسہ قائم کیا، مدرسہ اشرفیہ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ مدرسہ تھا حضرت کی طرف. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کے تھے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کے تھے. سیاسی اعتبار سے بھی فرق تھا، خانقاہی اعتبار سے بھی فرق تھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تہجد با جماعت کے قائل تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اصول فقہ کے پکے متشدد آدمی تھے. یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، حضرت مدنی اپنی جگہ پر برہ، لیکن دونوں کے مزاج میں جیسے صدیق اور فاروق کے مزاج میں فرق تھا، یہ فرق حضرت تھانوی اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیوں میں تھا. پاکستان بنا لاہور کے اندر حضرت مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے، مرو کسی بزرگ کی شناخت کے ساتھ مرو. پر امام صاحب کے ساتھ جو رہتا تھا، مولانا صاحب کے ساتھ جو چا پیتا تھا، جو حضرت کے معتمد صاحب کے ساتھ جو چندہ وصول کرنے جاتا تھا، کسی چپڑ خرابی کے ساتھ، چور چکے کے ساتھ اپنی صحبت نہ بناؤ. آقا نے فرمایا المرء ما من احبا، دنیا میں جو آدمی جس کے ساتھ رہے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اپنی شہرت، اپنی شناخت، کون بھی وہ مسجد کھلتے ہی پہلے نمبر پر آنے والا، کون جو مولانا صاحب نہیں تو آزاد دینے والا، کون جو گلی کوچوں کے اندر لوگوں کو نماز کے لیے جگانے والا، کون جب کوئی بیوہ اور یتیم تڑپتا ہے امداد لے. ایسی شناخت بناؤ بھائی، وہ نہیں میں کاؤنسلر کے قریب، میں قیامت کے دن اسی کاؤنسلر کے ساتھ حشر ہوگا. مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے قریب تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تکرار ہوئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حسن اب تو قریب ہو جا، اب تو تنہائی ہے. ایک شعر پڑا، اس کا جملہ یہ تھا کہ اب مخلوق سے تنہائی ہو گئی، اب میرا اللہ ہے، اب تو آ جا. اب میں جو ہے تو ہوں گا، میں ہوں گا اور میرا اللہ ہوگا، اب میں دنیا سے رخصت ہوں. یہ ہے مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے اندر مدرسہ اشرفیہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر قائم کیا. حضرت نے مدرسہ قائم کیا، حضرت کے اسٹاف میں پرنسپل جو ناظم مدرسہ تھے وہ حضرت شیخ الاسلام سے بیعت تھے. مدرسے کے محتمل، مدرسے کے بانی حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج تھے، اور مدرسے کے جو ناظم وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج، دونوں کا مزاج بنتا نہیں، ایک سرد ایک گرم، ایک لیگی ایک کانگریس ایک زمین ایک آسمان ایک جو ہے ٹھنڈا اور ایک گرم ایک میٹھا ایک کڑوا تو انہوں نے یہ کیا وہ ناظم صاحب نے اسی گلی کے اندر اسی چوراہے میں اسی محلے میں دوسرا مدرسہ قائم کر لیا ابھی مدرسہ چبرا بھی نہیں یہ فارغوں کی نکلی نہیں یہ خاطر بنا نہیں ناظم صاحب نے الگ مدرسہ اسی گلی میں مدرسہ حسینیہ کے نام سے بنا لیا ہم ہوتے تو اشتہار چھاپتے اللہ اکبر یہ ایک نمبر کا چور ہے اچکا ہے ہمارے مدرسے کا پیسہ چورا کر مدرسہ بن گیا اسے دین کی خدمت کرنا ہوتا اسی مدرسے میں کرتا کیا ضرورت تھی دنیا کے فتوے کھوپتے مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد بزرگ کے پاس آتے جاتے چہرے پر ہم کے آثار تھے کہ میرے مدرسے کے ناظم نے قائم کرنا بھی تھا تو پاکستان اتنا بڑا تھا کہیں کسی کنارے کہیں اور محلے میں قائم کر اسی گلی میں اسی محلے میں اسی مدرسے کے سامنے حضرت مدنی کے نام سے مدرسے حسینہ کو قائم کیا چہرے پر ہم کے آثار تھے والد صاحب نے دیکھا کہا کہ بیٹا جب تم شام کو آؤ گے تو مجھ سے جو ہے قیمتی بات لے لینا شام کو آئے آنے کے بعد چہرہ اداس تھا کھانے میں طبیعت نہیں لگ رہی تھی کہا کہ بیٹے کیا بات ہے فرمانے لگے کہ حضرت ابا حضور دیکھیے اس طریقے سے انہوں نے مدرسہ قائم کیا کرنا تھا تو کسی اور محلے میں کسی گلی میں کسی چوراہے میں قائم کر دے اور کسی گلی میں مدرسے ہی کے سامنے حسینیہ نام کا مدرسہ ٹرسٹ قائم کیا بڑے نیک تھے اللہ والے تھے دلوں میں اخلاص تھا فرمانے لگے حسن میاں ایک بات بتا 100 کلو کی بوری سر پر لے کر تو جا رہا ہے ایک اور آدمی آیا اس نے کہا کہ 50 کلو کی بوری میرے سر پر دے دے وہ تیرا محسن ہے وہ تیرا دشمن ہے مطلب مر گیا وہاں کو حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا محسن کرم فرما ہے کہا کہ بے وقوف سمجھتا کیوں نہیں پورے پاکستان کے مسلمانوں کا پورے لاہور کا بوجھ تیرے مدرسے ترقیا پڑتا حسینیہ مدرسہ قائم ہوا اب یہ بوجھ اللہ نے تقسیم کر دیا اب یہ مدرسے کے سب سے اس میں دو جگہوں سے پوچھنے لگے تو جماعت دین کا کام کر رہی ہے خانخواہ کر رہا ہے امام کر رہا ہے مدرس کر رہا ہے معلم کر رہا ہے مفسر کر رہا ہے شیخ الحدیث کر رہا ہے اس ملک میں اسلام جو آیا کیسے آیا کوئی جماعت آئی تھی چلنے کی تاجروں کا طبقہ آیا تھا کیرل کے راستے سے اس زمانے کی مسجد آج بھی موجود ہے زبان سے 6 باتیں نہیں کہی 5 چیزوں کے پابند نہیں رہے فضائل اعمال کو پڑھا نہیں انہوں نے یہ کیا کپڑا بیچتے تو کہتے کہ اس کو چوہے نے کھا لیا اس میں رنگ پڑا ہوا ہے یہ پھٹا ہوا ہے اس کو دیمک لگی ہوئی ہے میں نے 100 میں خریدا 110 میں بیچوں گا کہتے لوگ یہ بڑا عجیب ایک دن دو دن اتنا پھیلا پورے مارکیٹ پر یہ تاجروں کا قبضہ ہو گیا بادشاہ کے پاس شکایت گئی آئے ہیں پردیسی عرب کے تاجر اور ہمارے مارکیٹ کو انہوں نے ڈاؤن کر دیا بادشاہ سے ان لوگوں نے صحابہ کرام نے کہا کہ نہ جی ہم تو جھوٹ نہیں بولتے دھوکا نہیں دیتے کہا کیا چیز ہے جو تمہیں یہ تعلیم دیتی ہے کہا ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے ہاتھ بڑھاؤ میں محمد کا کلمہ پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ایمان لے کر آیا ریایا ایمان لے کر آ گئی اور پھر اس سچائی سے اس ملک میں ایمان اور اسلام داخل ہوا کیا وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں تھا دعوت و تبلیغ کون ہے اس کو سین تو نہیں کہ یہی کرو گے تو دعوت و تبلیغ ہے یہی نو علیہ السلام اور دیکھو ایک بات یاد رکھو برا نہ ماننا دیوبن کے 2 ٹکڑے ہوئے نہیں ہوئے دارالعلوم دیوبن کے 2 ٹکڑے ہو گئے سہارنپور کے اندر مدرسہ ہے مظاہر لوگ 2 ٹکڑے ہوئے نہیں ہوئے 2 ٹکڑے ہوئے جمعیت علماء حضرت فدائے ملت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 2 ٹکڑے ہوئی نہیں ہوئی چاچا کی الگ جمعیت بھتیجے کی الگ جمعیت بڑے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پورے عالم پر جو مسلمانوں کی تحریکیں اور جماعتیں ہیں اس پر امریکہ کی نگاہ ہے امریکہ اس میں تفریقہ پیدا کرنا چاہتا ہے پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے دارالعلوم کا تو علم نہیں ہے مجھے سہارنپور کے مظاہر کا علم نہیں لیکن وجوہ کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ یقین کے ساتھ تھپا مار کر خدا کے حضور جواب دہی کا احساس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی جو پھوٹ ہے وہ امریکہ کی وجہ سے میرے پاس اس کے شواہد ہیں میرے پاس اس کے گواہ ہیں میرے پاس اس کے دلائل ہیں وہ جھوٹ ہیں غلط ہیں میں بھی غلط ہو سکتا ہوں وہ دوسری بات, لیکن اپنی حد تک مجھے کانفیڈنس ہے. جمعیت علماء جیسی تحریک جس نے انگریزوں کا بستر گول کیا, جس نے ہندوستان سے انگریزی مملکت, اگر یہ نہ ہوتی جمعیت علماء, حضرت مدنی نہ ہوتے, حضرت شیخ الہند نہ ہوتے, حضرت جو ہے گنگوہی نہ ہوتے, یہ سب اسی پلیٹ فارم سے انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک کو شروع کیا اور جنگ آزادی کا بگل بجایا, اور انہوں نے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو روبے امن لایا, حضرت مدنی نے ننکارا ہندوستان کی انگریزی فوج کو. تو اس کی طاقت کا مہیش بھٹ جو فلمی ڈائریکٹر ہے اس نے اقرار کیا اور اس نے فلم بنائی جمعیت علماء پر, کہ جمعیت علماء نے قائدانہ کردار آزادی میں ادا کیا ہے, اور وہ نہ ہوتی تو مہیش بھٹ جیسا آدمی اقرار کر رہا ہے. ایسی جماعت انگریزوں کی نگاہ سے اوجھل نہ ہو سکی. اس کا ایک آفس ہے, اس کا ایک صدر ہے, اس پر علماء ہے, اس میں عمارت شریعہ ہے, اس میں دار القضاء ہے, اس میں دیکھو تعصب کے بغیر قیامت میں نہ جمعیت کام آئے گی, نہ جمعیت کا باپ, نہ تحریک جماعت اسلامی, نہ تبلیغی جماعت, نہ دیوبندی, نہ بریلی. میں ہوں گا, میرا عمل ہوگا, اکیلے جائیں گے, آج کے اکیلے جائیں گے, ستر ستر سال ایک بسترے میں جورو مرد سونے والے, جورو الگ جائے گی. اللہ کے لیے غور کرو, وہ جمعیت علماء جس نے انگریزوں کے مکر کو پہچان کر ہندوستان کے اندر آزادی کا پرچم لہرانے کے اندر قائدانہ رول ادا کیا, جان شہادت پیش کیا, انگریزوں کو ٹکر لی, وہ جمعیت علماء کے آج انگریزوں کا شکار ہو گئی, دو حصوں میں بڑھ گئی, دو ٹکڑوں میں بڑھ. میرے پاس ثبوت ہیں, وہ غلط ہے, میں ہار جاؤں گا, ہار سکتا ہوں, میں نہیں کہتا, لیکن ہم نے سنا دلائل ہیں کہ بھتا امریکہ سے آتا ہے, کن کے اکاؤنٹ کے اندر جاتا ہے, اس تحریک کے ذریعے سے وہ کیا کام مسلمانوں میں کرانا چاہتے ہیں, اس بھوک سے امریکہ کو کیا فائدہ ملنے والا, ہمیں معلوم ہے. یہ بڑے بڑے لاکھوں کے جلسے, یہ ٹی وی کا لائیو ٹیلی کاسٹ, شیخ الہند ایکسپریس, کروڑوں روپے ایک جلسے پر, اب تک جمعیت علماء کی تاریخ کے اندر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا جب جمعیت ٹوٹنے کے بعد پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ان کے عدالتوں کے چکر میں ایک ایک سنوائی پر 10 لاکھ سے لے کر 25 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. یہ چاچا بھتیجے کی جو لڑائی کورٹ کے اندر جو چل رہی ہے, ایک سنوائی پر 10 لاکھ سے لے کر 25 لاکھ تک کا خرچہ دونوں کا, یہ کس کا پیسہ ہے, یہ کون سا خون ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ اس حرام زادے کی اس وقت کے فرعون اور دجال کی نگاہ اس پر تھی, اور اس نے جو کام کرنا تھا وہ کام کر گیا ہے. لیکن انشاءاللہ ہمارے اکابرین زندہ ہیں, تقویٰ زندہ ہے, راتوں کا رونا زندہ ہے, وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس کے برے دن آ گئے ہیں اور اس کا برا وقت آ چکا ہے. یہ افغانستان سے, عراق سے بھاگنے کی راہیں دیکھ رہا ہے, اور حدیث کی وہ پیشن گوئیاں کہ پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بلا کر مسلمان کو کہے گا اسے جوتا مارو. الحمدللہ یہ ذلیل اور تباہ ہو رہا ہے. 30 پر 9 لاکھ افراد ابھی امریکہ کے اندر بے روزگار ہو چکے ہیں. اس نے اپنی جو کمپنیوں کے آرڈر تھے, جیسے ہندوستان کو سافٹ ویئر دیا, چائنا کو کچھ دیا, دے تو دیا, تو کچھ کمپنیاں کروڑپتی بن گئی جیسے ٹاٹا برلا, لیکن عوام نوکری سے محروم ہو کر 30 پر 9 لاکھ افراد روڈ کے بھکاری بن چکے ہیں, اور جنگ کے اندر ایک ایک ہیلی کاپٹر پر, ایک ایک ہتھیار پر, جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں, ایک ایک فوجی مرتا ہے, کروڑوں ڈالر تباہ برباد ہوتے ہیں, اس کی آنکھ میں وہ جھلس رہا ہے, وہ تباہ ہو رہا ہے, وہ برباد ہو رہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ گر بھی جاتے ہیں تو مجھ کو جو ہے مٹی نہیں لگتی, شکست کھا کر بھی فکر ہے امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کی. تبلیغی جماعت کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے, اس پر مستقل ایک نگران جماعت نہیں ہے. میں نکلا تو میں امیر, آپ نکلے تو آپ امیر, میری عمارت میں میں جو چاہے ہاکوں, آپ کی عمارت میں آپ جو چاہیں اپنے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس جماعت کے اندر کچھ نمائندوں کو بھیج کر قرآن شریف کی آیتوں کو غلط طریقے سے پیش کرنے کے لیے جورن کو جو تکڑے کر دیا, جس جورن نے امریکہ کے ناک میں دم کر دیا, مخالف دہشت گردی کا انفرد, اس کا تو کوئی دیش ہی نہیں ہے, اس جماعت کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. یہ بغیر تیل کے, بغیر ربر اسلام کے, بغیر جو ہے چیف منسٹر کے وزیر خزانہ سے اپنا جان اپنے مال کے ذریعے سے یہ ہر کسی کو ویلکم اور خوش آمدید کرتی ہے. ہو سکتا ہے اپنے جاسوسوں کو اپنے نمائندوں کو اس دیش کے اندر چھوڑ دیا ہو تاکہ مسلمانوں میں جذبے جہاد سر پڑ جائے, مسلمانوں میں غلط قسم کی شریعت حاوی ہو جائے, اسلام کی روح, نبی کی عظمت, صحابہ کا تقدس, اولیاء کا احترام, علماء سے تعلق, مدارس کا رشتہ, خانقاہوں کی فضیلت, یہ لوگ اس میں داخل ہو کر ممکن ہے. جب دیوبند ٹوٹا, جب جمعیت ٹوٹی, جب مذاہب ٹوٹا, اس پر بڑے بڑے شیخ الحدیث ہے, تو اس کا ٹوٹنا اور اس کے اندر اس کا انوالومنٹ کوئی جو ہے بعید اختیار نہیں ہے. اسرائیل جو اسلام کے نام پر خون چھنتا ہے, الٹیاں کرتا ہے مسلمان کے نام پر, آخر کچھ تو وجہ ہوگی کہ اس تبلیغی جماعت کو وہ ویلکم کرتا ہے, اپنے ملک میں اجازت دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے منصوبوں کو اس میں کچھ لوگ ہیں جو ہمارے منصوبوں کو پورا کر رہے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں ان دشمنوں کی شناخت کرو, ان جو ہے اسلام مسلمانوں کو پہچانو, جو علماء کو, مدارس کو, خانقاہوں کو, جمعہ کے بیانوں کو اور دین کے دوسرے شعبوں کا انکار کر کر چپ کے جماعت کا نام لے کر, جیسے کہ بدعتی لوگ اولیاء اللہ کا نام لے کر دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں. کچھ غلط کر رہے ہو نہیں, لیکن اولیاء کا نام لے کر دین کا حلیہ بگاڑ, یا تبونا انہم یفتنونا سننا پوچھا جا, جی برا مت بولو جی, میں اس میں نکو داڑھی چھوڑیا, اس میں نکو نمازی بنا, کیا تھے معلوم, ایک نمبر کے شرابی, ایک نمبر کے زانی تھے. یہی بات خوالی والا بولتا, مجھے اللہ کو دیکھا کہ جی میں رسول کو دیکھا کہ جی مجھے معرفت ملی سچ خوالی سے, بولتا ہو اللہ کی قسم بولتا. ہم گئے ہیں, ہم مار کھائے ہیں, تو آپ نے نہیں دیکھا کہ جوگل کی درگاہ میں جا کر پھٹ کرائے قاتلانہ, ہم کھنگالتے ہیں, ہم مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, کشمیر سے کنیا کماری تک بڑی بڑی درگاہوں میں ہم گئے, ہم کو تلاشتے ہوئے ہم چرچوں میں گئے ہیں, بریلیوں کی مدرسوں میں ہم نے تعلیم پائی ہے, غیر مقلدوں کی اداروں کو ہم نے کھنگالا ہے, حق ہے کھنگالو سیرو کلر, پھر ہم نے ہم کو پہچانا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کو دیکھے نہیں دیکھے, رسول کو دیکھے نہیں دیکھے, اللہ کو کیسا پہچانے, رسول کو کیسا پہچانے, معرفت سے, معرفت کہاں سے آئی, قبالی سے آئی. اب اگر وہ بولنے لگے کہ صاحب جی چھوڑو جی ہمیں نانجا مار دیں گی, نماز نہیں پڑھ دیں گی, خدا رسول کی معرفت ہمیں قبالی کے راستے میں نہیں چھوڑ رہی, موج بات اگر جماعت والا بولیا تو میں جیوٹ تھا, میں شرابی تھا, میں ماں باپ کا نا, ارے عقیدے کی غلطی کے ساتھ زمین و آسمان کے برابر اعمال رکھ لو, اللہ قبول نہیں کرے گا. دیکھو شریعت کا ایک مسئلہ ہے, جمعہ کی فجر میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھنا اللہ تعالی الانسان ہینو میں نظر سنت ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بڑی سختی سے شدت سے اس پر عمل کرتے تھے, اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو مختلف کے سامنے اسے ڈانٹتے, پاگل کہیں گے امامت کے لیے کھڑا ہوئے یا سنت کا علم نہیں ہے. سنو مسئلہ, کان کھول کر سنو, جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھنا اور دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر پڑھنا نبی کی سنت میں سے ہے. آقا اکثر اپنی زندگی میں یہ پڑھا کرتے تھے, نامہ بہت کم کیا کرتے تھے. حرمین شریفین کے اندر بھی اگر آج آپ کے پاس انٹرنیٹ ہو, حرمین سلاد ڈاٹ کام ڈالیے, آج کی فجر کی نماز دیکھیے, مجھے انشاءاللہ امید ہے مکہ طیبہ کے اندر, مدینہ طیبہ کے اندر دونوں کے اندر انشاءاللہ یہی صورتیں پڑھی جا چکی ہوں گی, یہ سنت ہے. لیکن آگے علماء نے لکھا, میں 10 سال سے امامت کروں اور لگاتار 10 سال سے جمعہ کی فجر میں مستقل یہی پڑھتا آیا ہوں. اب پڑھتے 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 لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ فجر کی نماز کے اندر یہ جمعہ میں پڑھنا ضروری ہے. کسی دن مجھے پیٹ کا درد تھا, قضاء حاجت کی ضرورت تھی, ہوائی جہاز پکڑنا تھا, ٹرین پکڑنا تھا, میں نے اس صورتوں کو چھوڑ کر 4 صورت پڑھ لیا. تو عوام میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, حضرت آج نماز ہی نہیں ہوئی, تو یہ سمجھنا کہ حضرت آج نماز نہیں ہوئی ایک غیر لازم چیز کو انہوں نے لازم کر لیا. اس لیے شریعت مطہرہ کا قانون ہے, یقیناً سنت ہے, لیکن کبھی کبھی اس کو چھوڑ دیا کرو, کبھی کبھی ناغہ کرو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ ایسی سنت ہے جس کی جس کا ناغہ ہو سکتا ہے، جس کو چھوڑا جا سکتا ہے، غیر ضروری کو ضروری سمجھنا بدعت ہے۔ یہ سنت نبی سے ثابت رہ کر اگر کوئی اس سنت پر یہ اعتقاد کرتا ہے کہ اس کو چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، تو چار مہینے چلنا، تین دن، اور یہ جماعت کا نظام نہ بخاری میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ نبی کی زندگی میں۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، خواجہ اجمیری کی طرح اور نظام الدین اولیاء کی طرح ہماری سہولت کے لیے دسترخوان بنا کر دیا۔ اس دسترخوان کے بارے میں یہ سمجھنا، یہی دسترخوان ہے، اس کے بغیر کا ہم کھا نہیں سکتے۔ تو جیسے نبی کی سنت کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہے، تو اس کے بارے میں رکھے گا تو وہ مجرم اور فاسق نہیں ہوگا؟ اس کا تو نبی سے ثبوت بھی نہیں، اس کا تو نبی سے ثبوت ہے۔ صاحب جمعہ کی نماز میں آپ اکثر سنتے ہوں گے سب بھی اسم ربی کا نالا، اور دوسری رکعت کے اندر حلقا کا حدیث الغاشیہ، سنتے نہیں سنتے، لیکن کبھی کبھی اس کو ناغہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ بالکل ضروری ہے، اگر اس کو نہ پڑھا جائے گا۔ ایسا غیر ضروری کو ضروری سمجھنا بدعت ہے، اور بدعت کرنے والا، خدا پر تہمت لگانے والا، نبی پر تہمت لگانے والا، کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالت فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ کو حق نہیں ہے کہ غیر لازم کو لازم کر دیں۔ ہاں سنت، یہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے، سورہ آلہ پڑھنا، سورہ غاشیہ پڑھنا، سورہ جمعہ پڑھنا، سورہ منافقون پڑھنا، لیکن اسے بھی کمپلسری نہیں کر سکتے ہم۔ جب نبی کے عمل کو جو غیر ضروری کا ضروری نہیں کر سکتے، تو ایک بزرگ کے طریقے پر ایسا جمنا کہ جمنے والا صحیح، برے راستے غلط، یہ عقیدہ جو ہے جہنم میں لے جانے والا ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ بھی ہے راستہ، یہ بھی ہے راستہ، اس سے بھی کام ہوتا ہے، اس سے بھی کام ہوتا ہے۔ ہم سب کا شکریہ ادا کریں۔ مولانا حضرت صاحب کے والد نے کیا کہا کہ بھائی تیرے مدرسے کے بوجھ کو حسینیہ والوں نے کم کر دیا ہے، احسان مان، جماعت مانو، احسان مانو کہ تمہارے بوجھ کو مدرسے والے کم کر رہے ہیں۔ تم نورانی قاعدہ پڑھاتے پھرو گے، تم اسیہ سکھاؤ گے، تمہارے بوجھ کو خانخواہ والے دلوں کو سہتم کر کے احسان مانو، ان کے ممنون کرم بنو، ان کے جوتیاں لے کر سر پر رکھو کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا جھنڈا تو اٹھایا، لیکن تم ہمارے بوجھ کو کم کر رہے ہو، تم دل کو صاف کر رہے ہو، تم وہ یعلمہم الکتاب کر رہے ہو، تم وہ یزکیہم کر رہے ہو، تم جو ہے تعلیم کتاب، تم تزکیہ نفوس کر احسان مانو۔ یہ نہیں ماننا، یہ بڑی شرارت، حماست، اور لگتا ہے کہ یہ شرارت اور حماست کرنے والوں کے جراثیم کو امریکہ نے جماعت کے اندر چھوڑ دیا ہے، تاکہ مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ سرد پڑ جائے اور اس غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ کر، دین سمجھ کر لوگ گمراہ ہوتے رہے۔ اب اس میں جڑ گئے معاملہ خراب ہے، اس میں جڑ گئے جوڑے جہیز لے رہے ہیں، اس میں جڑ گئے تباہی ہو رہی ہے، اس میں جڑ گئے ٹی وی کیوں، اب جیسے کہ یہ کہتے ہیں پور کی پارٹیاں دلانے والے، گیارہویں کرنے والے، بزنس لاس ہو گیا، کیوں نہیں لاس ہوا؟ یہ بار تو دلاتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا، گیارہویں نہیں کرا دے اس سے لاس، یہی چیز اگر کہنے لگے، یہ بار تو چلنا نہیں گیا اس سے تیرا دکان ڈوب گیا، اس میں ہم میں کیا فرق رہ جاتا؟ یہ عقیدہ نہ بناؤ، اللہ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ نظام ہے جو بزرگوں نے ہمیں دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا تو گیارہویں نہیں کرے اس سے اجڑ گا، یہ کہتے کیا تو نہیں نکلا اس سے تیرا دکان تباہ ہو گیا، وہ کہتے کیا تو پور کی پاتیاں نہیں دلا گھر میں جھگڑا ہو گیا، یہ کہتے کیا تیرے گھر سے تالی مٹی تیرے گھر میں نہ ہو سکتی۔ یہ سب چیزیں کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حدیث میں قرآن میں نہیں ہے۔ حدیث قرآن میں کیا ہے؟ جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے نور آتا ہے، جس گھر میں جانا بجانا ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہٹتی ہے، جس گھر میں رنڈی نما عورت ہوتی ہے خدا کی رحمت۔ یہ باتیں بولو، اپنی تحریک، اپنی جماعت اور اپنی تنظیم کے لیے وہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں دین کے لیے ہیں ان کو اپنی جگہ پر فٹ کرنا بڑی خیانت ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرمانے کے دن قریب ہو گئے تھے، بڑی سخت بیماری تھی، مرکز نظام الدین میں حضرت تھے، حضرت کے خدام تھے، ان کو ڈاکٹروں نے بڑی سختی سے منع کر دیا تھا کہ حضرت کو کسی سے ملنے نہ دیا جائے، سخت بیماری ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے حضرت کو نہیں دیکھا، بڑی ہماری خوش نصیبی ہے حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ابھی ہندوستان تشریف لا چکے ہیں. 17-18 تاریخ کو حضرت والا کا پروگرام ہے. میں سمجھتا ہوں عالم اور چوٹی کے علماء اختاب ابدال میں آپ کا شمار ہے. ایک طرف چیف جسٹس, 17-18 اداروں کے بڑے, انگریزی تعلیم کے ماہر, حدیث کی شرح لکھنے والے, قرآن کی تفسیر لکھنے والے, ادب شاعری, کون سا میدان تھا علم کی دنیا کا کہ آپ نے اس کو پھیکا رکھا ہو. دنیا کی سیر کرتے ہیں, اس پورے ملک کو اپنے قلم میں سمیٹ لیتے ہیں, ابن بطوطہ کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا. ہر کس حضرت کی مجلس کو فضا نہ کرے, حضرت کے دیدار سے محروم نہ ہو, حضرت کی جو ہے آپ یہ نہ کریں. حضرت کے جو والد جو تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مالک القرآن حضرت نے لکھا, لائق باپ کا لائق فرزند قربان ہو, اللہ ایسا بیٹا ہر کسی کو نصیب فرمائے. ظاہری باطنی اور تصوف, علم حدیث, علم قرآن, علم سیاست, انگریزی اور علم فقہ, جس میدان میں جاتے ہیں بس اس کے وہ شیخ سوار بن جاتے ہیں. بہت اللہ نے نوازا, بہت آئے, ہماری خوش نصیبی ہے حضرت تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت کے جو والد تھے دیوبند میں, اس وقت مدرس تھے, معلوم ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں, عیادت کے لیے گئے. تو جب گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ مل نہیں سکتے, بڑے سخت بیمار ہیں, اب ملیں گے ہر آدمی ملنا چاہے گا تکلیف ہوگی. کہا کہ ٹھیک ہے, جب حضرت جگیں گے میری بات پہنچ سکتی ہے تو میرا سلام سنا دیجیے. تو چنانچہ جب حضرت کروٹ لی تو آپ کے خادم نے کہا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اور سلام سنا کر چلے گئے واپس. کہا کیوں میں, کہا ڈاکٹروں نے, ارے دوڑو دوڑو, پکڑو بھائی پکڑو, یہ بڑا اللہ والا ہے, بزرگ آدمی, پکڑو اس کو. وہ آئے تو آئے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, زاروں قطار تھاڑے مار کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے, تڑپ تڑپ کر رونے لگے. اب آدمی جب مرتا ہے, مرتے وقت روتا ہے تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے بیگم کی یاد آ رہی ہے, اولاد کی یاد آ رہی ہے, یا کوئی وراثت والا کیا مسئلہ ہے. حضرت نے کہا کہ اطمینان رکھیے آپ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ والی تفسیر ہے, آرام سے جائیے گا. نہیں نہیں شفیع, مجھے دو باتیں بڑی کھل رہی ہیں اور جب تک اس کا حل نہیں ملے گا لگتا ہے کہ میری روح آرام سے نہیں نکلے گی. کہا کہ کیا؟ فرمانے لگے شفیع اللہ کا ایک قانون ہے دنیا میں, دستور ہے. کیا ہے؟ میں نے دکان کھولا, کھولنے کے دوسرے گھنٹے سے دکان چلنے لگا. میں نے شادی کی, ایک دم دنیا کی وفادار جوڑوں مل گئی. میں نے بیان کیا, ہزاروں کا مجمع ٹوٹ پڑا. میں نے مٹی میں ہاتھ ڈالا, سونا بن گیا. تو کہتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جماعت کا کام میں نے تنہا نہیں کیا, دعوت تبلیغ کیا لاکھوں لوگوں نے کیا, اس میں میں نے بھی کیا, اور کرتے ہی یہ کام کلک ہو گیا, دنیا میں چمک گیا. اس کو استدراج کہتے ہیں, مہلت کہتے ہیں. شفیع مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں مہلت دے کر تو نہیں پکڑ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, میں کہتا ہوں تم کیا کہتے ہو, حضرت کے پسینے کا قطرہ بھی نہیں جائے ہم کا, یہ تقویٰ مرتے ہو. کتنے لوگ آپ پر ایمان لا چکے, کتنوں کی اصلاح ہو گئی, کتنے سے نمازی تاریخ. اس زمانے کے انگریز, اگر ناسک میں کوئی مسلمان جاتا تو وہ انگریز اپنے قیدی کو کہتا الیاس کی جماعت میں چلے جا, تو سدھر جائے گا. مرتے وقت میں کہ شفیع جماعت کا کام شروع کرتے ہی چمک گیا, لگتا ہے اللہ ڈھیلی ڈوری دے کر مجھے پکڑتا. کہ اللہ اکبر, کتنا خوف تھا, کتنا خوف. چار دن جا پائے تو ولی السلام علیکم, امام گیا اسے سلام کا انتظار, پوری قوم اسے سلام کرنا, 40 والا 40 کو ملتا ہے, مہنے والا مہنے کو, اچرے والا, کیا ہے یہ سبھی. سلام کلام کرو, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خاص خاص برادری کو سلام, ولی ولی کو سلام, چلے چلے کو سلام, عرس والا عرس والے کو سلام. اور حضرت کے دل میں ڈر کہ کہیں میرا کام خدا کی طرف سے امتحان تو نہیں ہے, اللہ مجھے پکڑے گا تو نہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ گئے. حضرت عبادت کرنے کے بعد غرور پیدا ہو گیا تو اللہ کے یہاں پکڑے جانے کی دلیل ہے. میں نے جمعہ دی, بیان دیا, ناس پیدا ہو گیا, سینا پھول گیا, میں ٹھوکنا ٹھوکیا جماعت والے کو, امیروں کو, یہ میری بربادی کی دلیل ہے, غارت ہونے کی دلیل. اللہ عبادت برباد. نماز پڑھی آپ نے روزہ رکھا اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے تیر مار دیا کمال کر دیا اللہ کی طرف سے وہ عدم قبولیت کی مردود ہونے کی دلیل ہے. حج کو جا کر آئے نام نیم پلیٹ کے اندر الحاج لکھا لیا اور دعویٰ کرنے لگے کہ میں الحاج ہو گیا, یہ کتے کی موت سے بدتر ڈرنے لگا. اللہ کے کعبے کے پاس گیا, خدا جانے اللہ میرے حج کو قبول کریا کہ نہیں کی, طواف کو قبول کریا کہ نہیں کی, میں نماز پڑھیا, میں روزہ رکھیا, یہ ڈرنا اللہ کی ہاں قبولیت کی نشانی. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں حضرت, یہ ڈر جو آپ کے دل میں پیدا ہوا یہ خدا کے یہاں اسلام کی قبولیت کی نشانی ہے, اللہ نے آپ کے اسلام کو قبول کر لیا ہے. حضرت سینے پر ہاتھ رکھا, مفتی شفیع تیرا شکریہ, اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا, تیرے بات سے میرے دل کو اطمینان ہوا. پھر اس کے بعد دوسری بات حضرت نے کہی جو آج نظر آ رہی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میری نگاہ بصیرت اور بصارت, میری فراست ایمانی کا چشمہ لگا کر جب میں دیکھتا ہوں مجھے لگ رہا ہے یہ جماعت کا کام خوابوں سے باہر ہو جائے گا. ہو رہا ہے نا, 5,000 کو جوڑو 25,000 آ جاتے ہیں, 25,000 کو جوڑو 2,00,000 آ جاتے ہیں, ایک بنا ہوگا اور اتنا ہوگا کہ علماء مدارس خانقاہوں کے کنٹرول سے یہ کام نکل جائے گا. اور مفتی شفیع میری آنکھ دیکھ رہی ہے اس وقت یہ جماعت امت کے لیے تباہ ہو جائے گی, بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. سوال کیا ہے, حدیث میں ہے جس نے اچھائی کی اچھائی کو عام کیا اچھے کرنے والوں کا اجر اس کو دیا جائے گا. یہ علاقے میں مسواک نہیں تھی, میں نے مسواک کیا, میں نے مسواک دیا تو جتنے لوگ مسواک کریں گے ان کا اجر مجھے ملے گا. لیکن یہ گناہ اس علاقے میں نہیں تھا, تصویر نہیں تھی شادی میں, جمعہ کے بیان کے اندر ویڈیو کیمرہ نہیں تھا, شام پتی کو ویڈیو کیمرہ لگایا, یہاں کا دیکھو اور اس مسجد میں, اب قیامت تک جتنی مسجدوں میں کیمرہ لگے گا اس کا گناہ مجھ پر ہوگا. حابیل جس نے دنیا میں پہلا قتل کیا قیامت تک کروڑوں قتل کا گناہ اسے بھی ملتا رہے گا. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کام دنیا میں نہیں تھا, یہ شکل نہیں تھی کام کی, میں نے ایجاد کیا, مجھ سے اللہ نے لیا, اب آگے چل کر جو برباد ہوگی جس کو میری نگاہ دیکھ رہی ہے تو کیا اللہ مجھے پکڑ لے گا. یہ بڑا اس کا انکار مفتی شفیع صاحب نے نہیں کیا, کیونکہ یہ نگاہ بصیرت یہ نگاہ فراست تھی کہ ہم جیسے کمیلے ہم جیسے کتے شام پتی کے واسطے جماعتوں میں جا کر اپنے عیوب کو چھپانے لگیں گے, اپنی شروع کی غلامی کو چھپانے لگیں گے, اپنے سود کھا کر ماں کے بلاتکار کو چھپانے لگیں گے, اجتماع کے اندر نکاح کر کر غریبوں سے جوڑے جہیز کو چھپانے لگیں گے, گھر کے اندر پور کی پاتی آگے جلائیں گے, یہاں جماعت کا لیبل بھی لگائیں گے, یہاں جماعت کا لیبل بھی ہوگا, اجتماع میں نہ کو دیں گے, مسجد کی بل کٹے گی نہیں دیں گے, مسجد کا موسم اپنے گردہ بچے گا اسے نہیں دیں گے. یہ حضرت کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا, کہا آنکھوں سے باہر ہو جائے گا اور گمراہ ہو جائے گی جماعت. نہ اس کا انکار مفتی شفیع صاحب نے کیا, نہ اس کو رجوع کیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. مولانا شفیع صاحب عثمانی جو آ رہے ہیں اگلے ہفتے, حضرت نے درس ترمذی میں ترمذی کے سبق میں یہ بات کہی ہے اور حضرت کی کتاب میرے پاس موجود ہے, اور حضرت سے ملاقات کر کر پوچھئے, کتاب غلط چھپ سکتی ہے, غلط بات کوئی نقل کر سکتا ہے کتاب میں, اگر نہ کہے ہو منہ مانگا انعام. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کام ہاتھ سے نکل جائے گا, جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائے گا, من گھڑت چیزیں بیان کرنے لگیں گے اور راہ راست سے پٹری سے ہٹ جائے گا. مجھے ڈر ہے کام کوئی ایجاد میں نے کیا ان کا گناہ خدا مجھے تو نہیں دے گا. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اللہ ان کی فراست پر رحمت برکت نازل فرمائے کہنے لگے حضرت آپ پر مواخذہ بھی, اس لیے کہ جب ندی سے پانی نکلا تھا جب جھرنا پھوٹا تھا یہ پانی صاف شفاف تھا, ندی آگے بڑھی تو لوگ مردے ڈالتے گئے, ندی آگے بڑھی نالا پڑتا گیا, ندی آگے بڑھی فضلہ اور پاخانہ گرتا گیا. حضرت ندی کو جب شروع کیا تھا آپ نے مردہ نہیں ڈالا تھا, آپ نے فضلہ نہیں ڈالا تھا. حضرت اس دعوت اور تبلیغ کے کام کو خدا رسول کی رضا مندی کے لیے شروع کیا, آگے آئے اس میں مردے گرتے رہے, فضلہ گرتا گیا, گندگی گرتی رہی. حضرت آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تب فرماتے ہیں شفیع انشاءاللہ میں اللہ سے ہنستے کھیلتے ملاقات کروں گا. یہ حضرت کی پیشن گوئی آج کا صحیح ثابت نہیں ہو رہی ہے کیا؟ آج آنکھوں سے یہ منظر دکھائی نہیں دے رہا کیا؟ آج اس کو بڑا چڑھا کر نہیں پیش کیا جا رہا ہے کیا؟ آج علماء کی توہین, بیانوں کی توہین, خانقاہوں کا انکار اور مذاکروں کا انکار, آج مدارس کا انکار, نبی زبان سے نہیں کہ جو کچھ ہے اسی میں. گزشتہ ہفتے کے بیان کے بعد گروپن پانڈے میں یہاں آنے والے دو ساتھیوں کو مار کر لہو لہان کر دیا. کیوں جاتے ہو تم نیند ملا؟ پانچ کاموں سے جڑے رہو جنتی، پانچ کاموں سے کٹو گے تو جہنمی، وہاں جاؤ گے ایمان خراب ہو جائے گا. بتائیے ہم بریلی ہیں، ہم قادیانی ہیں، ہم نے کبھی سچ کے دامن کو چھوڑا؟ ہمارا وعدہ ہے، ہماری دعا ہے کہ جس دن آپ کے راستے سے ہٹے خدا اس لمحے کو زندگی کا آخری لمحہ کر دے. ہم جینا نہیں چاہتے، ہم ذلت کی زندگی جینا نہیں چاہتے، ہم عزت کی موت کو گلے لگا لیں گے، ہم شہادت کی موت کو گلے لگا لیں گے، ہم کمپرومائز کرتے، ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے دل جوئی کرتے. ایم جی روڈ کرکٹ روڈ کے اندر ہمارا اپارٹمنٹ ہوتا، بہار یو پی سے آ کر لوگوں نے بنگلے بنائے، خدا کی قسم پیشاب کا ڈھیر آتا نہیں ہے. ہم نکل جائیں فٹ پاتھوں پر گھومتے رہے، سڑکوں پر گھومتے رہے، اپنا آشیانہ نہیں ہے. کیا اعتبار کیا تم نے؟ کیا بھروسہ کیا؟ یہی کہ آنے والوں کو تم نے پکڑ کر مارا؟ ہم نے سودا کیا کوئی؟ ہم نے باطل سے کوئی کمپرومائز کیا؟ کون سا موقع تھا؟ غیر مقلدوں کا موقع، بریلیوں کا موقع، دہشت گردی کا موقع. چاندنی چوک کے اندر بھری پولیس کے بیانوں کے درمیان ہم نے پولیس کو للکار کر کہا کہ طالبان کے دور حکومت کے اندر ایک پوری حکومت میں وہ ظلم نہیں ہوتا جو تمہارے لاکپ کے اندر ہوتا. پولیس کھڑی رہی، مہین تو گاڑیا جب آیا تم نے اجتماعات کو منسوخ کر دیا، ماہانہ مشورے کو منسوخ کر دیا. کون تھا اس کو للکارنے والا؟ پروین تگاڑیا کا دندا جگن جواب دینے والا. آپ کہتے ہیں کہ مت جائیے، وہاں ایمان خراب ہوتا ہے. ہم ایمان کا سودا کرنے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمیں اپنی آخرت کا نہیں دیکھنا. ہماری ارے کرنے والا جسے آگے جوانی ہو اور جوانی میں قدم رکھنا ہو، شادیاں کرنا ہو، لو اسٹوری بنانا ہو، محبت کرنا ہو. ہماری زندگی کی تین نمازیں ختم ہو چکی ہیں، فجر ہو گئی، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب عشاء کا انتظار ہے. ہمیں جھوٹ بولنا تھا، فجر کے بعد بولتے، چار نمازیں اور تھیں. اس میں عیش کرتے، عشرت کرتے، بنگلے بناتے، حسین لوڈی سے نکاح کرتے اور جو ہے چندے مانگتے، مدرسہ ادارہ قائم کرتے. کیا کیا؟ کون سا ریکارڈ ہے؟ فقط لبثت فیکم، میں نے تمہارے درمیان ایک زندگی دی. اسی شیواجی نگر میں پیدا ہوئے، اسی شہر میں رہے، ہماری زندگی دودھ اور پانی کی طرح سامنے ہے. پھر شبہ کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں جماعت کو بولتا نہیں، بخشتا نہیں، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. ارے بھائی، ہم علماء نہیں بولیں گے، احسان مانو. ہم نے آنکھیں کھول دی، ہم نے نمازوں کو درست کر دیا، ہم نے نظام کو درست کر دیا، ہم نے روزے کو درست کر دیا، ہم نے قرآن کو درست کر دیا. جو کر سکتے تھے انشاءاللہ ہمیں کانفیڈنس ہے کہ خدا پوچھے گا کہ تم نے نہیں پہنچایا. ہم کہہ سکتے ہیں خدا جتنا دم تھا اس سے زیادہ ہم پہنچا کر آئے. ہم کمپرومائز کریں، ہم کر سکتے ہیں. ادھر ادھر کے باقیہ من بھر اس سے پونا گھنٹہ بول کر ہم داد لے سکتے ہیں، وظیفے لے سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد ایک دعوت ہم کھا سکتے ہیں. ہم نے وہ کام نہیں کیا، مارا گیا. کیوں جاتے ہو؟ یہ جماعت سکھاتی ہے، یہ اکابر سکھاتے ہیں، یہ علماء سے دوری کیا ہمارے مولانا صاحب نے سکھائی؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہم نے کہا کہ ہر وہ چیز جو ہمدردی کے لائق ہوتی ہے ہم آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان محشر کے اندر اگر آپ ترازو کے پاس اور پل صراط کے پاس نام اعمال لیتے وقت اٹھتے چلتے پھرتے رہنا چاہتے ہیں اور نبی کے ساتھ رہیں گے، حجر کیسا ہوگا؟ اچھا ہوگا برا ہوگا؟ اچھا ہوگا. اس کے لیے چٹکی بھرا عمل. ہندو جاتا ہے مندر تو پرساد لے کر جانا پڑے گا، عیسائی چک جاتا ہے تو اس سے بہت سارا ساز و سامان لے کر جانا، نہانا پڑے گا، نوے کپڑے پہننا پڑے گا. چھوٹا ایک سیکنڈ کا عمل پڑھیے گا اس درود کو صبح میں ایک مرتبہ اور شام میں ایک مرتبہ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو پڑھے گا انشاءاللہ قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا اثر ہوگا. پڑھیے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. جو کتنا چھوٹا درود ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وَتَرْضَى لَهُ اے نا جیسا آپ محبت فرماتے راضی ہیں ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل کر دے. اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو سی ڈی میں پھر دوبارہ سن کر ریپیٹ کیجئے, کوئی 10 مرتبہ کوئی 20 مرتبہ کرے گا انشاءاللہ اس کو یاد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری تنظیموں جماعتوں کی جو خرابیاں ہیں ان سے بچ کر اسلام کے ساتھ ہمیں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واقعہ الحمد للہ رب العالمین.